بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. يقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تم پڑھو, تمہارا رب بڑے کرم والا ہے, جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا, جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا.
آپ مدرس بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, اور جامع ام القرا کے آپ استاذ بھی ہیں. یہی نہیں, یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ کا تعلق ہمارے ملک ہندوستان سے ہے, اور ہندوستان کے ایک علمی مقام سے آپ کا تعلق ہے. آپ کی خدمات ہمارے لیے نہایت ہی نمایاں ہیں. عالم اسلام میں اس وقت جن سلفی علماء کرام کو یاد رکھا جاتا ہے یا سلفیت کے تعارف کے لیے پیش کیا جاتا ہے, ان میں شیخ محترم کا بھی ایک نام نہایت ہی احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ اہل حدیث کا تعارف کروانے کے لیے الحمدللہ شیخ محترم اس وقت پوری دنیا میں شہرا رکھتے ہیں. یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جبھی بھی ایسے مشائقین ہمارے درمیان آتے ہیں تو اس سنہرے موقع سے ہم جتنا استفادہ کر سکتے ہیں اتنا استفادہ کرنا لازم اور ضروری ہے. تاریخ اہل حدیث کا مطالعہ اگر ہم نے کیا ہو تو ہم جان لیں گے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے علماء کرام کی اتنی قدردانی کی جاتی تھی. اس کے لیے آپ پڑھیں جناب اسحاق بھٹی کی کتاب نقوش عظمت رفتہ, یاد عہد رفتگان, یہ تاریخ کی کتابیں ہیں, آپ اس کے پڑھنے کے عادی بنے. سلف صالحین علماء سلف کے ایسے بے باک واقعات اس کے اندر لکھے گئے ہیں کہ جب ہمارے علماء کرام کہیں پر اجتماع کے لیے آتے تھے بیان کرنے کے لیے, لوگوں کا جنون محبت یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ گاؤں سے کئی کلومیٹر باہر جا کر استقبال کرتے ہوئے لے کر آیا کرتے تھے کہ ان کے لیے یہ ایک مجدہ تھا کہ اللہ کا داعی ہمارے شہر میں آیا ہے, لہذا ہم اس سے استفادہ کریں اور اپنی عاقبت بنانے کی کوشش کریں. اور یقیناً یہ ہماری بڑی ستم ظرفی ہوگی کہ ایک مہمان اسپد ہمارے پاس جب آتا ہے اور اگر ہم اس کی ناقدری کریں تو اس سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ناشکری نہیں ہو سکتی. لہذا ہم اس موقع کو غنیمت جان کر شیخ محترم سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ میں نے اعلان کیا کہ آپ سکون کے ساتھ, صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھیں. جیسے ہی سلسلہ بیانات کا ختم ہوگا, عشاء کی نماز یہاں پر باجماعت انشاءاللہ ادا کی جائے گی. ابھی مولانا عبد الحادی صاحب مدنی بھی انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں, لہذا میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ شیخ کی باتوں کو اپنے لیے سدھار کا ایک ذریعہ بنا لیں. اور یہاں پر دو سیشن اس وقت چلنے والے ہیں, ایک تو شیخ محترم کا بیان ہوگا اور دوسرا سوالات کا سیشن ہوگا. جو احباب سوال کرنا چاہتے ہیں وہ چٹھی پر لکھ کر خود نہ آئے بلکہ وہاں سے کچھ لڑکے رہیں گے, احباب وہ آپ کے سوالات کو یہاں تک پہنچا دیں گے. مختصر سے وقت میں انشاءاللہ مناسب سوالات کا انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا. اس چھوٹی سی تمہید کے بعد میں فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا وسیع اللہ عباس حفیظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بیان سے ہم مستفید فرمائیں.
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللہ رب العزت کا احسان کہ مجھے یہاں لے کے آیا کہ آپ جیسے مبارک چہروں کے سامنے کچھ بات کرنے کا موقع ملے. خوشی کی بات ہے الحمدللہ آپ بھی شوق سے آئے ہیں, کوئی آپ کو مجبور کر کے نہیں لایا ہے کچھ سننے کے لیے. لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف میں سے جو اور اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں ایک وصف یہ بھی ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, جو بات سنتے ہیں اچھی بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں. ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, دنیا جانتی ہے یہاں تک کہ جو اسلام اور دین سے اپنا تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں وہ بھی تاریخ کے اس تعلق کی حیثیت سے یہ بتاتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگ ہر طرح سے گمراہیوں میں پھنسے ہوئے تھے, اور اس کو اللہ رب العزت نے مختصر لفظ میں کلام پاک میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وہی ذات مبارک اللہ کی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کے ذریعے سے ان کو ہدایت کرتے اور ان کا تزکیہ کرتے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, بے شک اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. تاریخ کا اسکالر ہی بتاتا ہے, تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت کچھ اخلاقی انارکی دنیا میں پھیل چکی تھی. ایک ایک ملک کا ذکر کر کے علماء لکھتے ہیں, سب سے قریبی مرجع آپ کے جو ہوگا وہ مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں, اس میں انہوں نے مختصر انداز میں پوری دنیا کا نقشہ کھینچا ہے اور وہ بھی دوسرے لوگوں کی گواہی لے کر کے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آخر یہ صحابہ کرام اچانک صرف 23 سال کے اندر کیوں ایسے ہو گئے کہ اللہ نے اپنی رضامندی کا پوری طور پر رضامندی کا اعلان ان کے لیے کر دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو مقتہم یعنی سخت ان سے ناراض ہوا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رضامندی کا اعلان ان کے لیے کر دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وجعل من دون ذلك فتحا قريبا, کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اسی طرح اور دوسری آیتوں میں بھی اللہ نے فرمایا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد جس چیز سے شروع کیا تھا وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علم کیسے سیکھتے تھے. ہمیں چاہیے یقیناً ہمارے اندر جو اور کمیاں آئی ہیں وہ دین کے علم کے بارے میں ہمارا شوق یا ہماری رغبت, ہمارے حرص اور ہماری لالچ ناپید ہوتی جا رہی ہے. صحابہ کرام کو کوئی ایک بات معلوم ہوتی تھی تو فوراً اس پر عمل کرتے تھے, سبحان اللہ, اور یہ نہیں فرق نہیں کرتے تھے. آج کل ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اپنے فقہاء کرام کے تو کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے, یہ چیز واجب ہے, یہ چیز مستحب ہے, یہ چیز حرام ہے, یہ مکروہ تنزیہ, یہ سب کی تفریق بالکل نہیں کرتے تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اچھا تجزیہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ان سب کی کوئی تفریق نہیں تھی. پیارے رسول نے کیسے وضو کیا, ایک ایک جز وضو کا وہ دیکھ کر کے اور اسی طرح وضو کرنا چاہتے تھے. یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے, فرض کو اب پر عمل کریں اور سنت کو چھوڑ دیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تیرہ دس تیئیس سال کی مدت میں اور 13 سال آپ دیکھیں گے صرف توحید کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعینات کیا, اور انہیں 13 سال کی مدت میں 13 سال کی مدت صرف توحید اور اللہ کو ایک جاننے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے 13 سال کی مدت پیارے رسول کی رسالت کا وقف رہا, اور 10 سال کے اندر تمام احکام نازل ہوئے. صحابہ کرام ایک ایک بات سنتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے. آپ نے حدیث سنی ہوگی, بہت ہی مشہور حدیث ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضت علی کل مسلم, علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, عورت ہو یا مرد ہو ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سا علم ایسا ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ کیا ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ وہ جا کر کے اسپیشلسٹ ہو جائے دین کا, یا کوئی خاص مقدار علم کی ہے کہ ہر ایک کو جاننا ضروری ہے؟ اس کی اہمیت کو ہمیں پہچاننا چاہیے. حقیقت میں اس کی اہمیت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت کچھ تربیت اولاد میں کمی ہو رہی ہے. اولاد کی تربیت اگر ایک جنریشن یا ایک جھیل جس کو ہم کہتے ہیں, ایک جھول بھی کہتے ہیں, اور ایک ایسی ایک 100 سال کی مدت یا 60 سال کی مدت کے لوگوں کو اگر تعلیم سے کسی بھی تعلیم کو کے ساتھ ان کو مربوط کیا جائے اور دوسری تعلیم سے روک دیا جائے تو اسی تعلیم کے وہ پابند ہو جائیں گے. کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان اللہ کی عبادت اور خالص دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يَهُوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, اس کے بعد اس کو یہودی مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. گویا تعلیم ہی انسان کو بدلتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسی وجہ سے آپ یہ نقطۂ رب یا اللہ رب العزت کی حکمت کا ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں, اسی وجہ سے سب سے پہلے پیارے رسول پر جو آیت نازل ہو رہی ہے کون سی آیت نازل ہوتی ہے؟ اقرأ بسم ربك الذي خلق, پڑھو اقرأ بسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق, اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. سبحان اللہ, جو بہت جلد خراب ہو جاتا ہے لیکن اس کو کس توجہ اور کس اپنے رحمت اور مہربانی کے سائے میں اس کو پالا کہ وہ بند کر کے پھر اللہ ہی سے جنگ کرنے لگتا ہے, اللہ ہی سے باتیں کرنے لگتا ہے, اس قدر شوق کی اللہ سے بھی برہم ہے. جیسا کہ کہا ہے, کیا ہے اس کا دوسرا مصرع شیخ, یہ انسان اس قدر شوق کی اللہ سے بھی برہم ہے کیا یہی ابن آدم ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی پڑھنے کی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے ہی سے انسان کی تھا ذہن بدلتا ہے, بنتا ہے یا بگڑتا ہے. سب سے پہلی تعلیم اقرا بسم ربک, اور یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام لیا ہے پڑھنے کا کہ الگ ٹپ جو چاہے نہیں پڑھائے, جو چاہے نہیں پڑھائے, بلکہ رب کے نام سے پڑھو. رب کے نام سے جب پڑھیں گے آپ تو سب سے پہلے رب کی پہچان ہونی ضروری ہے, اور رب نے جو ہمارے اوپر واجبات نازل فرمائے ہیں ان کا پہچان کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو لفظ مبارک آیا ہے طلب العلم فریضت علی کل مسلم, میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہر ایک کو اور قرآن کے الفاظ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اگر مخاطب ہوں, یا ایک لفظ ایسا ہو کہ جس میں ایک مخاطب ہو تو ہزاروں سب جتنے مسلمان ہیں اس کے مخاطب ہیں. گویا قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ہو اللہ احد, کہو اللہ وہی اکیلا ہے, تو صرف پیارے رسول اس سے مقصود نہیں تھے بلکہ آپ کے پیچھے, کیونکہ ہم آپ کے متبع ہیں, اطیع اللہ واطیع الرسول ہمارے اوپر نازل ہوا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, تو سب سے پہلے ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے اس حکم پر عمل کرنا ہے, الا یہ کہ کوئی ایسا حکم ہو جو پیارے رسول کے ساتھ خاص ہو. پیارے رسول نے جو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, وہ اللہ رب العزت کے اس قول اقرا بسم ربک, ہر شخص مخاطب ہے. جب قرآن کھولتا
کرتا ہے ایک عام آدمی, تو گویا یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے, سیدھا مجھے کو خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو ہم بھی الحمدللہ مومنوں کے ایک فرد ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مومن اللہ سے ڈرو, تو گویا ہم بھی الحمدللہ یہ احساس کریں کہ ہم بھی مومن ہیں, ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں اور اللہ کا یہ کلام ہمیں مخاطب کر رہا ہے. تو اس احساس کے ساتھ ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو ایک خشوع اور خضوع بھی آئے گی, آپ کی خضوع آئے گا آپ کے قرآت میں, آپ کے دل میں, اور پھر دل میں نرمی آئے گی, پھر دین کی طرف رغبت بڑھے گی. تو قرآن کے میں تدبر کے معنی بھی یہی ہیں, یہ ایک جز ہے. افلا تدبرون القرآن ولا قلوب اقوالها, یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں, کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے حکم دیا اقرا ہر شخص کو, اسی کی تفسیر میں پیارے رسول نے فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا سیکھنا ہر مسلمان عورت ہو یا مرد ہو فرض ہے. کون سا مقدار یا کس مقدار کا علم ہر شخص کو فرض ہے, اس کے بارے میں آپ دیکھیں بہت سے علماء نے واضح طور پر تفسیرات. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیے کہ صحابہ آتے تھے, یہ نہ کوئی سوچے کہ نہیں ہر شخص مکلف ہے کہ اونچے سے اونچی دین کا اونچی سے اونچی تعلیم دین کی لے, نہیں, بلکہ اس حد تک اس کو علم سیکھنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے قبر کے تین سوالوں کا جواب دے سکے. سبحان اللہ, قبر کے تین سوال کیا ہیں, یہی خلاصہ حیات ہے, یہی خلاصہ دین ہے, یہی خلاصہ مرضی رب ہے. ابھی ہمارے بزرگ جو بتا رہے تھے یقیناً کہ جب تک ہم اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ولو ان اہل القرآن واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء, اگر بستیوں والے اللہ پر ایمان لانے کا حق جو ہے ایمان لائیں اور اللہ سے ڈریں تو ہم ان کے اوپر آسمان کی برکتوں کو کھول دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس مقدار کا علم ہمارے اوپر سیکھنا ضروری ہے. مقدار علم وہ ہے جو ہم نے بتایا دوسرے لفظ میں کہ تین سوال قبر کے ہر آدمی کو ذہن میں رکھنے ہیں. ہر مسلمان یقین رکھتا ہے کہ آدمی کو, بہرحال مسلمان ہو یا غیر مسلمان, اللہ کا اعتراف بھی نہ کرنے والا ہو لیکن موت سے کسی کو انکار نہیں ہے. موت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر پا رہا ہے, لیکن موت کے بعد کیا کچھ ہونا ہے اس پر ہمیں ایمان بالغیب کر کے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ اور پھر آخری رسول حضرت عیسیٰ کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب نے اللہ کے بارے میں, اللہ کی ذات, اللہ کے اوصاف, فرشتوں اور دوسری چیزوں کے جتنے غیب کی باتیں ہیں ان پر ایمان لانے کا ہمیں واجب لانا ہمارے اوپر واجب کیا ہے. اور پھر انہی ایمان بالغیب میں ہر ایک نے قبر اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا, حشر اور قیامت کا دن آنے والا ہے, اس میں جو کچھ حساب کتاب ہونا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. جب ان تینوں سوالوں کو ذہن میں رکھے گا تو پھر جس طرح ایک طالب علم امتحان میں جاتے ہوئے اختبار میں جانے کے لیے تیاریاں کرتا ہے اسی طرح انسان زندگی بھر اس کے لیے تیار رہے گا. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے ایمان بالآخرت ہمارا بہت ہی دھندلا ہے, بہت ہی کمزور ہے. اگر آدمی ایمان لے آئے اس بات پر کہ یقیناً کوئی بھی کام ہو, نیک ہو یا برا ہو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرہ برابر کوئی خیر کا کام کرے گا قیامت کے دن وہ بھی اس کے سامنے لایا جائے گا, اور جو ذرہ برابر برائی بھی کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے سامنے لایا جائے گا. تو یقیناً اس دنیا میں ہمیشہ انسان بچ کر کے زندگی گزارے گا اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو, جس سے بھائی کو تکلیف ہو, جس سے رشتہ دار کو تکلیف ہو, جس سے چلتے پھرتے جانور کو بھی تکلیف ہو. آپ جانتے ہیں کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم کرنے کو جائز نہیں کہا ہے. دخلت امرأة فی النار فی حرہ, آپ نے سنی ہوگی حدیث کی ایک عورت جہنم میں صرف اس وجہ سے داخل ہوئی کہ ایک بلی پر ظلم کر دیا تھا اس نے. انصداء اسلام یہ امن کا مناد ہے, امن کا دائی ہے, اور اگر دنیا چاہتی ہے یقیناً کہ دنیا میں امن ہو تو کم سے کم اسلام میں تعزیرات اسلام یا حدود اسلام جو ہیں یا دنیا میں اگر اس کی تنفیذ ہو جائے, چور کا ہاتھ کاٹا جائے, کوئی ظالم ہے تو اس کو بدلہ دیا جائے, تو انشاءاللہ ہر ایک آدمی آرام سے سو سکتا ہے. میں دور نکلا جا رہا ہوں شاید, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کون سا مقدار علم کا, کون سی مقدار ہر ایک کو جاننے کی ضرورت ہے, وہی ہے کہ من ربک. تین سوال قبر میں پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلے, اور ہمارا یقین ہے کہ ہم قبر میں جاتے ہی ہمارا حساب ہوگا, اور قبر وغیرہ کے ذکر سے بھی ہم غافل ہیں یقیناً. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو قبروں کی زیارت وزٹ کے لیے جاتے ہیں, یہ بھی ایک اہم چیز ہے, خاص طور پر اس مادی دور میں جبکہ انسان کا دل سخت ہو چکا ہے پتھر سے بھی زیادہ, تو ایسے مواقف اور ایسے مواقع ڈھونڈتے رہنا چاہیے جہاں دلوں کو نرم کرنے کا موقع ملے. قبر کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کنت نہیتکم زیارت القبور. جاہلیت کے زمانے میں قبروں پر جاتے تھے تو عورتیں وہاں جاتی تھیں اور بہت کچھ شور شرابہ اور شور غل کر کے روتی تھی. مرد لوگ جاتے تھے تو فخر سے کہتے تھے یہ ہمارا سخاوت کا پہاڑ ہے, یہ شجاعت کا پہاڑ ہے, اس طرح کی بیکار کی اور لغو باتیں کیا کرتے تھے. پیارے رسول نے اسی وجہ سے اسلام کے شروع میں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا, لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا فضور ہوا جب دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں کے دلوں میں ایمان جانگزی ہو چکا, تو کہا فضور ہوا اس کی قبروں کی زیارت کرو, فإنها تذکر الآخرة, آخرت کی یاد دلائے گی. آپ جب قبرستان جائیں تو کم سے کم یہ تصور لیں کہ اس قبر میں ہمارے والد تھے, الحمدللہ ہمارے والد ہیں اور ہمارے والد زندہ تھے, ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کچھ احسان کیا, ان کے لیے دعا کریں, اور پھر سوچیں کہ ہمیں بھی وہاں آ رہنا ہے اور اس مٹی میں ہمیں بھی سونا ہے. آخر کہیں گے کہ آپ جب قبر کی زیارت کریں گے تو کیا مشروع ہے آپ کے لیے؟ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ پیر رسول قبر کی کوئی زیارت کرے تو کیا کہیں؟ پیر رسول نے فرمایا کہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور, ایک لفظ میں السلام علیکم دار قوم مومن, اے قبروں والے اللہ کی سلامتی تمہارے اوپر ہو. انا انشاءاللہ بکم لاحقون, ہم بھی تمہیں آ کے ملیں گے جس طرح تم یہاں آئے ہو جی زندگی لمبی لے کر کے اور پھر قبروں میں دفن ہو, ہم بھی اسی طرح وہ ہم بھی اسی طرح ہونے والے ہیں, قبر کی یاد آئی کم سے کم. تو کتنے لوگ ہیں اس سنت کو, خاص طور پر ایسے دنوں میں جبکہ لوگ دنیا ہی میں پھنسے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ دل پہ زنگ اور دنیا کی محبت غالب ہو رہی ہے, تو ایسے مواقع پر جا کر کے اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کے شکایت کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے پیارے رسول میرا دل سخت ہو گیا ہے, میں کوئی چیز خاص طور پہ جب آپ کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے احساس زیادہ نہیں رہتا. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ یتیم کے پاس سے ملو اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو, تمہارا دل نرم ہوگا. دیکھیے یہ سب چیزیں ہیں اگر جمع کی جائیں کہ دل کے نرمی اور دل کو اس کی سختی کو ختم کرنے کے لیے, دل کو نرم کرنے کے لیے کیا کیا علاجات ہیں, بہت کچھ اس طرح کی چیزیں ملیں گی. تو تین سوالات جو قبر کے ہیں, من ربک, اللہ کے بارے میں ہر ایک کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی کیا حیثیت ہے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ ہی ہم سب کا مالک ہے, اللہ کہاں ہے, اللہ کے اوصاف کیا ہیں, ان پر ایمان لا کر کے ہم زندگی گزاریں. اجمالی طور پر پوری تفصیل نہیں تو کم سے کم اللہ رب العزت اکیلے ہیں, ان کا کوئی ساجی نہیں ہے. قل ہو اللہ, یہ چھوٹی صورت ہے, مشکل یہ ہے, صحیح بات ہے کہ عربی جب تک آدمی نہ پڑھے اچھی طرح تو دین کو سمجھنا, خاص طور پہ علماء جو ہوتے ہیں وہ اگر اچھی طرح عربی کو عبور نہ رکھیں تو دین کے سمجھنے بہت کچھ غلطیاں کرتے ہیں. عام آدمی تو نہیں سیکھ سکتا ہے, پیارے صحابہ کے زمانے میں بھی فارس فتح ہوا اور دوسرے ملک فتح ہوئے, لیکن اسے فوری طور پر عربی سب نے نہیں سیکھی, لیکن کم سے کم جو آیتیں پڑھتے تھے کلام, جو صورتیں پڑھتے تھے صلات میں نماز میں یعنی, یا جو اذکار پڑھتے تھے ان کا معنی ان کو بتایا جاتا تھا, سمجھتے تھے. ہم میں سے کتنے
لوگ ہیں جو الحمد کو 2500 سال سے پڑھ رہے ہیں اس کے معنی نہیں سمجھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین قل رب الناس کا معنی کیا ہے؟ تو گویا اللہ کے بارے میں بھی اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات کہاں ہے, اللہ کے اوصاف کیا ہیں. اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, عزیز, غفور, شکور, ستار, غفار, باری, خالق, یہ سب اوصاف ہمیں ایمان اس پر ایمان لانے ہیں. جس طرح اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے, اللہ تعالی نے کہا ہے ہمارے ہاتھ ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, اس پر اسی طرح ہمیں ایمان لانا ہے. جن لوگوں نے قرآن کے الفاظ کو چھوڑ کر کے اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اللہ کا تصور کیا, اس میں غیر مسلم قوموں کو چھوڑ دیجئے, مسلم قوموں میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے. اب آپ جانتے ہیں کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ بتا دی ہے الرحمن العرش استوى. اس کا سمجھنا آدمی کے لیے مشکل نہیں ہے, اللہ کی مثال بہت بڑی ہے, لیکن اگر مثال دی جائے تو اس کا سمجھنا مشکل نہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. اور عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمان پر ہے, جہاں کی اللہ کے رسول معراج کر کے گئے تھے اور ساتوں آسمان کے نیچے عرش کے نیچے رہ کر کے اللہ سے کلام ہم کلامی ہوئی. یہ چیز اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے. ایک معمولی گھر کا بڑا آدمی ہوتا ہے, 10 کائندے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, گھر کے ایک کوٹری میں بیٹھ کر کے, یا آج کل ایک بہت بڑا تاجر ہو, ایک ٹیلی فون کے ذریعے سے پورے اپنے کام کو ڈیل کرتا ہے, تو پھر اللہ کے بارے میں آپ کیوں ہر جگہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہو کر کے اور کرتا ہے؟ اللہ دیکھتے ہیں, حکم دیتے ہیں. اللہ انسان کی طرح نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن, ہو جا. اور اگر اس کو امر کن سے نہیں کرنا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے وہ عالم جنود ربک الا ہو, اللہ کے جھنڈ کو, اللہ کے فوج کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی زمین آسمان کا کوئی حصہ نہیں ایسا خالی ہے کہ جہاں فرشتے سجدہ ریز نہ ہوں. بہت ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں, اللہ کے فرشتے جان نکالنے والے ہیں, اللہ کے فرشتے دعائیں کرنے والے ہیں. اس مجلس میں بھی اللہ کے فرشتے حاضر ہوں ہیں انشاءاللہ, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں بھی چند آدمی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں, حفتهم الملائکہ انزلت علیہم السکینہ, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, ان پر اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے فخر کرتا ہے کہ دیکھو ہمارے بندے کیا کر رہے ہیں, ہمارا ذکر کر رہے ہیں. ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے ذریعے, وہی فرشتے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ لما اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اے اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات کیوں پیدا کرے گا جو جا کر کے دنیا میں فساد مچائے. تب جب یہ انسان اللہ کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر سے بیان کرتا ہے. عرفات کے موقع پر جاؤنی عبادی شخصا غبرا, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے بندے پراگندہ حال, پراگندہ بال, شخصا غبرا آئے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ فرشتوں کے سامنے فخر سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, جاؤ ہم نے سب کو معاف کر دیا. تو یہ سب چیزیں ہیں اللہ کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اب جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, یقیناً اللہ کی مخالفت کر رہا ہے, پیارے رسول کی مخالفت کر رہا ہے. جتنی آیات احادیث آپ دیکھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونا, اسی طرح اللہ کے تمام 99 نام اور بہت سے نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی نہیں ہے سب کو, لیکن 99 نام ایسے ہیں جن کو چن کر کے کوئی بھی نام آپ گن لے تو انشاءاللہ, اور اس پر یقین رکھیں تو انشاءاللہ جنت میں داخلے ہونے کا سبب ہوگا, جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے. تو ان ناموں پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے, ان صفات پر اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ وہاب ہے, اللہ رزاق ہے. اور جب ہمیں ان صفات پر, میں صرف اسے اشارہ کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام پڑھاتے ہیں کہ اللہ کی صرف 7 صفت ہے, علیم, بصیر, سمیع, 7 صفت, اس پر ہم مانیں گے اور باقی سب کی تعویل کریں گے. اللہ کے ہاتھ ہے تو آپ دیکھیں گے پرانے ترجمہ کلام پاک میں بھی کہیں گے کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں, قبضہ قدرت کہتے ہیں, نہیں اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. جس طرح اللہ کی ذات کا تصور ہمیں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک مکمل طور پر جیسے کیا ہے, جن چیزوں کی حکم دی اللہ تعالیٰ نے, ہمارے آنکھ ہے, ہمارے ہاتھ ہے, اس پر یقین رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. من ربک کا یہ ایک خاکہ ہوتا ہے اور ہر چھوٹے بڑے بچے کو اس کا سکھانا ضروری ہوتا ہے. پھر دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینو, تمہارا دین کیا ہے؟ ہر شخص کو جان لینا ضروری ہے کہ یہ جان لے کہ ہمارا دین اسلام ہے. دنیا میں بہت سے ادیان آئے اس میں کوئی شک نہیں, اور ہر ایک اپنے دین پر عمل کرتا ہے کرتا رہے, لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمیں اسلام کن چیزوں کا حکم دیتا ہے, اسلام کی بنیاد سب سے پہلے کن چیزوں پر, پانچ چیزوں پر, ان کا بجا لانا ہر شخص پر جس چیز کی طاقت رکھتا ہے وہ واجب ہے. تو اس قدر علم سیکھنا ضروری ہے کہ کم سے کم اپنے دین کو جان لے, روزانہ کے مسائل جو اس کے اوپر واجب ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ ہم ہندوستان میں بس رہے ہیں یا کہیں بھی کسی ملک میں بس رہے ہیں, ہم نہیں جانتے تھے کہ نماز فرض ہے, اس کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا. اسی طرح یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر صلات کے بعد صوم, زکات, حج اور دوسرے اس طرح ارکان نہیں واجب ہے. نہیں, معمولی اجمالی طور پر ہر ایک اس قسم کی چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. پھر اس کے بعد تیسرا سوال جو آتا ہے کہ تمہارے نبی کون ہیں, یہ بہت بڑا سوال دو ٹوک کا ہے, دو لفظ کا ہے, لیکن یقیناً پوری زندگی کا محور ہمارا اسی پر ہے, اور پوری دنیا میں جو کچھ اختلاف چل رہا ہے, دوسروں کو چھوڑ دیجئے, خود مسلمانوں کو لیجئے, پیارے رسول کی ذات مبارک کو نہ پہچاننے کی وجہ سے. دین کو تو ہم نے عمومی طور پر بھی نہیں پہچانا, لیکن پیارے رسول کی ذات کو اگر ہم پہچان لیتے تو کم سے کم پیارے رسول کے لائے ہوئے دین کو ہم ڈھونڈتے. پیارے رسول کا کیا منصب ہے, ہم نے جو منصب تھا پیارے رسول کا اس کا اعتراف زبانی تو کیا لیکن اس کو چھوڑ کر کے ہم نے اللہ کا درجہ دے دیا پیارے رسول کو, حالانکہ پیارے رسول نے اس قسم کی چیزوں کو پسند نہیں فرمایا. کلام پاک میں آپ دیکھ لیں گے پیارے رسول نے فرمایا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی اللہ ہیں انہوں نے اللہ سے انکار کیا, سبحان اللہ. اور وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عزیر. تو مسلمانوں کو ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا ماشاء اللہ وشید, اے پیارے رسول اللہ جو چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا. آپ اور کا لفظ پوری دنیا میں اینڈ اور, یعنی گویا دو آدمیوں کا اشتراک ہو تو کہیں گے ایک کام فلاں اور فلاں کر لیں. اسی طرح کا جب لفظ استعمال کیا تو پیارے رسول نے توحید کا معاملہ بہت ہی نازک, اس کی نزاکت کا خیال کر کے آدمی کو ہر وقت اپنی باتوں کو تول کر کے جانچ کر کے بولنی چاہیے اللہ کی ذات کے بارے میں. پیارے رسول سے جب کہا کہ آپ جو چاہیں گے اور اللہ جو چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا, پیارے رسول نے فرمایا جعلتنی للہ ندن, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. ما شاء اللہ وحدہ, اللہ وحدہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. اور پیارے رسول کی زندگی یا انبیاء کی زندگی آپ دیکھیں تو تمام انبیاء کا یہی منصب رہا ہے کہ اللہ تعالی انسانوں میں سے اور انہیں کے قوم میں سے بشر بھیجتا تھا رسول بنا کر کے, اور وہ رسالت کے منصب کو ادا کرتے تھے. اس کے بعد عام انسان ہونے میں اور دوسرے انسانوں کی انسانیت میں کوئی فرق نہیں تھا, الا کہ جن چیزوں میں اللہ تعالی نے ان کو خاص خصوصیت دی ہے رسالت کی برکت سے, ورنہ ہاتھ پیر ناک آنکھ کان کوئی نبی عیبدار بھی نہیں ہوتا تھا, پورے طور پر مکمل اللہ تعالی بھیجتا تھا, اور ان کے بعد اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے اولاد بھی دیتا تھا, لیکن خود ان کی رغبت سے جو چاہیں اللہ سے کرا لیں. یہ اس کا بھی ہمارے انبیاء نے انکار کیا. آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جب ڈوبنے لگے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام رو کر کے کہتے ہیں رب ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے گھر کا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلی, وہ تمہارے گھر کا نہیں, کیونکہ جب تم سے دور ہوا تمہارے راستے سے تو تم میں سے نہیں ہے. فحال بینہم الموج وکان من المغرقین, موج آئی اور ڈوب گیا. تو خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب یہاں ذکر کیا جائے تو کہیں گے کہ بے ادبی ہوگی پیارے رسول کے چچا, لیکن کیا کیا جائے کہ پیارے رسول نے خود احادیث صحیحہ میں صحیح مسلم میں ہے کہ پیارے رسول کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ کفر اللہ, اگر ہم کہیں تو بھی یعنی ہمارے خیال سے مخالف ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہت زیادہ تڑپتے تھے, آپ کو
دوسرے لوگوں کے ستانے سے بچاتے تھے. یہاں تک کہ 3 سال کی مدت میں جب شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو سب نے بند کر کے اور کھانا پینا اور تجارت اور ہر چیز کو روک دیا تھا, لوگ بھوکوں مرنے لگے, کتنے اس میں بھوکے مر گئے. یہاں تک کہ اگر جوتی ٹوٹی ہوئی جوتی کا چمڑا ملتا تو پانی بھی نہیں ملتا تھا کہ بھگا کر کے اس کو چوس چوس کر کے تھوڑی سی اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا لیں. اس طرح 3 سال پیارے رسول کے ساتھ وہ شیب ابی طالب میں رہے اور پیارے رسول کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ ہمارے دین کی تصدیق کرتے ہوئے لیکن اس کا اعلان نہیں کر رہے ہیں. اور اعلان ضروری ہے, کوئی شخص تصدیق بھی کرے کسی چیز کی لیکن جب اس کی گواہی نہ دے تو پھر اس کے اسلام, خاص طور پر اسلام کے معاملے میں, اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے برعکس اگر کوئی جھوٹا نفاق برت کر کے بھی اعلان کر دے تو اسلام کا سایہ اس کو ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص تصدیق بھی کرتا ہے لیکن اسلام کی بات, لیکن اسلام کے صحیح ہونے کا لوگوں کے سامنے اعلان, اشہدو کا لفظ جو آیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, گواہی دیتا ہوں, گواہی دل میں نہیں ہوتی ہے اور کھلی بھی ہوتی ہے لیکن یہاں کھلی گواہی مقصود ہے, تو اشہد اللہ الہ الا اللہ جب تک نہیں کہے گا تب تک وہ مسلمان نہیں ہوگا. یہی چیز پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھرم سے کھائے جا رہی تھی. آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے, زندگی میں بھی سمجھاتے رہے. آخر میں جب ان کی جھانکنے کا عالم آیا تو آپ نے جا کر کے ان کے سرحانے بیٹھ کر کے کہا, یا ہمیں صحیح مسلم کی روایت ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صحیح سند سے اس کو صحابہ کرام میزام نے نقل کیا ہے, یا ہم قل لا الہ الا اللہ کلمتا وحاج لک بها عند اللہ, اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, اتنا کہہ دینے سے ہمیں حجت مل جائے گی اللہ سے بخشوانے کیا کہ وحاج لک بها عند اللہ, کہ اللہ تعالیٰ تیری گواہی دیتی, تیری سچائی کی, تیرے رب ہونے کی اور میرے سچے ہونے کی گواہی دیتی. لیکن نہیں کہا انہوں نے, توفیق نہیں ہوئی. پیارے رسول کو بڑا غم ہوا, آپ نے فرمایا لأستغفرن لک ما لم انہا عنہ, انکار عنہ دونوں آیا ہے, کہ میں تمہارے لیے مغفرت, میں آپ کے لیے مغفرت کرتا رہا ہوں جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے گا. لیکن ایک آیت اس کے بعد نازل ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کسی کے لیے جائز نہیں, چاہے وہ باپ ہوں یا اچھے اپنے ذوی القربا ہوں, اللہ کے جو دین پر ایمان ہے ان کے مغفرت کے لیے دعا کریں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری قوم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا اس کو چھوڑ کر کے یہ بھی کہنے لگے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ ابن اللہ اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ تو پھر انہوں نے تو اور بڑھ کر کے آگے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رسول نے کیا فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ, اپنے سے پہلے لوگوں کی تم اتباع کرو گے جس طرح جوتوں دو جوتے ایک آدمی کے دو جوتے ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں اسی طرح تم برابری کرو گے. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ غَبٍّ لَدَخَلْتُمُ, اگر کسی گو کی بل میں سوراخ میں داخل ہوا ہوگا ان میں کا کوئی آدمی تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. بلکہ اب دیکھیے یہودیوں نے تو کہا وزیر ابن اللہ, عیسائیوں نے کہا ابن اللہ, اور انہوں نے تو اللہ ہی بنا دیا. اور پھر اس سے ہلکا تھوڑا سا جو کسی نے کیا اللہ کی وحدت میں, اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے, کتنا بڑا اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہو رہی. تو میرے کہنے کا معنی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس لیے بھیجا تھا, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار, کی کسی مسلمان مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو لینے یا نہ لینے کا فیصلہ اختیار ہو. اختیار نہیں, یہ ہے آپ کا منصب, نہ کہ آپ کو ہم اللہ بنا دیں. اگر اللہ ہی بنا کر کے کم سے کم پیارے رسول کی اطاعت کریں تو شاید مسئلہ کچھ ہلکا ہو جائے. لیکن ایک طرف تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا رہے ہیں, دوسری طرف پیارے رسول کی تعلیمات کا قتل ہو رہا ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وہی لوگ کس قدر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر کے غیر اللہ سے بہت کچھ مانتے ہیں. تو میرے کہنے کا معنی یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کا جو جھلک ہے ہلکی سی, وہ یہ کہ ہر مسلمان کو قبر کے 3 سوالوں کا جواب
عام طور پر اجمالی طور پر جاننا ضروری ہے. اللہ کی ذات میں شرک نہ ہونے پائے جیسے کہ ہمارے بزرگ نے, اور شرک ایسا گناہ ہے اللہ نے جس چیز کو اپنے ساتھ خاص کر رکھا کسی اور کے ساتھ اس کو خاص نہ کیا جائے. اولاد دینے والا اللہ ہے, کسی بزرگ سے جا کر کے نہ مانگے, کسی درگاہ سے جا کر کے نہ مانگے, یہی آئین شرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ کے ساتھ شرک کیے جانے کو اللہ معاف نہیں کریں گے. فیصلہ کر لیا لیکن دوسرے گناہوں کے بارے میں اللہ چاہے تو فیصلہ کر دیں گے, چاہے تو عذاب دے کر کے آدمی کو. اگر شرک نہیں کیا تو کسی مرحلے میں تو اس کو جنت میں جانا ہے, عذاب چکھ کر کے یا اللہ اپنے رحمت سے معافی کر دے پہلے ہی والے میں. تو اس وجہ سے اللہ کی ذات میں ہمیں کیا کچھ جاننا ہے, اور ہمارے دین کے عام احکام کیا ہیں. دین کے احکام میں اخلاق کا پہلو بھی بہت اونچا ہے. اسلام نے جو کچھ تعلیمات دی ہیں, آپ نے سنی کہ ایک جانور کو بھی, جن جانوروں کو کھانا آپ کے لیے جائز ہے ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ان کو کھائیں شکار کریں, لیکن جس جانور کو آپ کا کھانے کا حق نہیں ہے بغیر ضرورت کے اس کا مارنا بھی جائز نہیں ہے. ظلم ہوگا اگر آپ نے اس کو مارا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دخلت امرأة فی النار, ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی کیونکہ بلی نے اس کا کچھ کھا لیا تھا, ایک بلی کی وجہ سے ربطت تھا اس کو باندھ دیا, فلاح یا ترکت تھا خشاش لہر, چھوڑا نہیں اسے کہ جا کر کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے زندگی اپنی بچا لے یا زندگی رہ لے. ولا ہی اطامت ہے, اس نے کچھ کھلایا بھی نہیں, حتی ماتت اللہ تمام کام کرتی رہی لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کیا. اسی طرح ایک فاحشہ عورت تھی, زندگی بھر غلط کام کرتی تھی, کسی کتے کو اس نے اپنے جوتے سے پانی بھر کر کے, رحم کرم آ گیا کتے کے اوپر اور پانی بھر کر کے پلا دیا, اللہ کو پسند آیا, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. مسلم میں ایک دیوان گلشن ہدایت, مجھے یاد آتا ہے کہ وہ یقیناً توحید کی پڑیا وہ کتاب ہے, اس میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں. اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے, ہمارے والد صاحب اس کو بہت پڑھتے رہتے, جب بھی فارغ ہوتے تو وہاں باواز پڑھتے لوگ اکٹھا ہو جاتے, تو اس میں ایک لفظ ہے کتنی, ایک شعر ہے, کتنی ہی چھوٹی ہے نیکی تو اسے ہلکی نہ جان, رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. نیکی بھی اسی طرح, اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ دیکھیں واقعی اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مواقع جیسے بہانہ ڈھونڈ رہا کہ بندے کو ہم معاف کر دیں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیتی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے, استغفر اللہ کہہ لے. بہرحال تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے معاملات کو ہمیں سمجھنا ہے. دین میں اخلاق کا جو پہلو ہے, آپ کے اپنے بیوی بچے, پھر اس کے بعد پڑوس کے لوگوں کے ساتھ, پھر اور آگے بڑھ کر کے محلے کے لوگوں کے ساتھ, آگے بڑھ کر کے دنیا میں کہیں آپ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہونے چاہیے. اسلام نے ہر ایک کے ساتھ اچھے سے اچھے تعلقات کے حکم دیے ہیں. کسی کو نہ بغیر حق کے اگر آپ کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے تو آپ پہل نہ کریں, لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کی جان لینے آ رہا ہے تو اسلام نے انصاف کے ساتھ کہا ہے کہ تم دفاع کرو, اگر اس دفاع میں تم مارے گئے تو تمہارا درجہ شہید کا ہوا. صرف یہ نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کر رہا ہے, دیکھیے یہ بھی ایک اسلام کا قاعدہ ہے, اور اگر تم نے اس کو مار دیا تو اس قانوناً وہ ظالم ہے اور جو شروع کیا ہے ظلم اسی کے اوپر گناہ ہوگا. اور اگر آپ شہید ہوئے تو گویا یہاں تک کہ مال کے بارے میں بھی آیا ہے, من قتل دون مال ہی فہو شہید, اپنے مال کے بچانے کے لیے جو شہید مار ڈالا گیا اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا. اسلام نے مال کی اہمیت اتنی نہیں دی, لیکن چونکہ امن ایک اہم اور اخلاق کا قیام اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں, اس کی بنا پر آپ کو اجر ملا. ورنہ لو کانت دنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ ما شرب منہ الکافر شربتن, اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن ہوتا تو پھر اللہ سے جو منہ موڑے ہوئے ہیں ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا. گویا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں, مال ہوا مال جتنے ہیں, لیکن چونکہ آپ ایک گویا قانون اور نظام امن سے دفاع کر رہے ہیں, اس وجہ سے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں آئے مال دے دو ورنہ قتل کر دیں گے, دے دیا آپ نے, کل وہ شیر ہو کر کے دوسرے کے پاس جائے گا تیسرے کے پاس جائے گا, اس طرح وہ امن کو برباد کرے گا. اسی طرح اگر آئے کوئی مارنے کے لیے تو آپ گردن نیچی کر کے اچھا بھائی ہمیں قتل ہی کر دو, نہیں, آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ دفاع کریں, کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ
اس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں جا کے دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو. اسی وجہ سے اسلام میں جو نظام بنایا گیا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عجیب ہے, قصاص کا معنی ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو اس قاتل کو قتل کر دیا جائے, اسی میں زندگی ہے. ایک آدمی کو قتل کیا تو زندگی کہاں رہی؟ نہیں, ایک آدمی کی زندگی لے کر کے آپ نے ہزاروں کو بچایا. اگر اس کو چھوڑ دیجئے قاتل کو تو ہمیشہ آگے چل کر کے ہر جگہ دہشت میں, ہر ایک کو دہشت میں اور خوف میں ڈالے رہے گا. ذرا سی کوئی بات ہوگی ایک کو مارا ہے تم کو بھی مار ڈالیں گے. ایک 10 سال جیل کاٹ کے آیا ہوں پھر 10 سال جیل کاٹوں گا, کوئی فرق نہیں. اس طرح گویا لوگوں کو خوف میں مبتلا رکھے گا. لیکن جب یہ سمجھے گا کہ نہیں اگر ہم نے کسی کو قتل کیا تو فوراً ہمیں قتل کیا جائے گا, تو پھر اس خود اس کا دل, اور ایسے آدمی بزدل ہوتے ہیں, اس کا دل تھر رہ جائے گا, پھر قتل کی ہمت نہیں ہوگی. تو کہنے کا مطلب اسلام میں اخلاق کی بھی بہت اہمیت ہے. دین کو دین کے اور قرآن پورا اخلاقی تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اخبرینا عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر رسول کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ, تو کیا کہا انہوں نے کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتے تو ہیں. کہا حضرت عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن, آپ چلتے پھرتے قرآن تھے. تو دین کا پہچاننا, اسی طرح پر رسول کے مقام کو پہچاننا, ہمارے یہ تین سوال کے جواب کا, تین سوالوں کے یا اللہ کی طرف سے نازل کردہ ان تین سوالوں کے جواب کے بارے میں ہر فرد کو جاننا ضروری ہے. تو کب جانے, کس وقت جانے, اس کو بھی ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ باپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں, اور باپ کو اور ماں کو ذمہ دار بنایا ہے کہ بچوں کو ہم تعلیم دیں. فأبواه يهودان, اشارہ جو فرمایا کہ ماں باپ ہی اس کو جس طرح پھیریں, جس دین کی طرف پھیریں وہ پھیر جاتا ہے. آپ یقین جانے ایک بچہ ہے مسلمان گھر میں پیدا, کسی عالم کا بچہ ہے, اگر اس کو بچپن ہی سے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اسی طرح پلے گا. اور آپ جب گھر میں آپ صلاۃ نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ محسوس کریں کہ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ ٹیچر ہیں, ٹیچر کی زبان میں کہتے ہیں کہ لا ارادی تلقین, آپ جب نماز پڑھتے ہیں چھوٹا بچہ بھی گھٹنوں چل رہا ہے, آپ سجدہ کرتے ہیں آ کر کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے, اللہ بابا اللہ اکبر کہنے لگتا ہے. یہ چیز ایک ایسی ہے. تو گویا ماں باپ ہی اس بچے کو تین سوال کے, تین قبروں کے تین سوال جو ہیں ان کے جواب بچپن میں سکھا سکتے ہیں, اور بچپن ہی میں اس کا سکھانا ضروری ہے, واجب ہے. کیونکہ تھوڑے دن کے بعد ابھی بچپن ہی کے اندر ہے, 7 سال کا جب ہوگا تو اس کو آپ کے اوپر کیا واجب ہے؟ صلاۃ پڑھانا ہے, اس کو نماز پڑھوانی ہے. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء السبع واضربوهم علیہا اذا بلغوا اشرا. 7 سال کے ہو جائے تو کہا بیٹا نماز پڑھو, کیسا تو جب نماز پڑھنے کو آپ کہیں گے تو ایسے ہی کھڑا ہو کر کے اور نقل اتارنے کے لیے نہیں, اس سے پہلے ضروری ہے. 7 سال کا بچہ فرق کرنے لگتا ہے, سیکھنے لگتا ہے. اس وجہ سے دنیا کے تمام وزارت تربیہ اور تعلیم جتنے ہیں اسٹڈی کے, وہ سب یقیناً 5 سال کی عمر ہی سے بچے کو سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے بیٹھا دیتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ بچے کو, آپ کے ساتھ بیٹھا کیسے کھا رہا ہے, وہ تو روزانہ کے جو کام ہے اس کو آپ کھانے کے پر بیٹھے اس کو بسم اللہ کر کے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اور لیٹرین گیا تو کیا پڑھو, یہ سب چیزیں سکھانی ضروری. پھر اس کے بعد 7 سال سے پہلے اس کو تو کم سے کم اتنا بتا دینا ہے کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے, 5 وقت کی نماز میں کتنا فرض ہے, کتنا سنت ہے, اور پھر اس سے پہلے ہمیں غسل اور وضو اور پھر طہارت بچپن ہی سے اس کو سکھانا ماں باپ کے اوپر ضروری ہے. اسی کی تفسیر کی آپ جائیں گے دیکھیں گے علماء نے, امام احمد بن حنبل, امام سفیان بن عوینہ, الفقیہ المتحدی خطیب بغدادی کی کتاب ہے, اس میں کہا کہ عبداللہ بن مبارک, سب نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک کے اوپر, بلکہ محدثین کے حدیث کے طلبہ نے کچھ پوچھا کہ طلب العلم فریضۃ کا کیا معنی ہے, تو کہتے کیا ہے عبداللہ بن مبارک, لیسا هذا الذي تتعلمون، جو تم ایک ایک حدیث یاد کرتے ہو اور حدیث کا ذخیرہ جمع کرتے ہو، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کے واجبات کیا ہیں، پھر اس کے بعد صلاۃ اور زکات، صلاۃ سمجھایا جائے. ابھی زکات اس کے اوپر سمجھنا اور سمجھانا فرض نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پر بتائیں کہ جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو زکات ہمیں دینی ہے. بڑا ہو کر کے اس کو شادی کرنی ہے تو پہلے نہیں سکھانا ہے، لیکن جب کم سے کم جوانی کے قریب ہو تو اس کو بتانا ہے. نہیں کسی نے بتایا تو پھر اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ یہ سیکھے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو گیا اب شادی کرنی ہے تو کون سی کس قسم کی عورت ہمارے لیے حلال ہے، کون حلال ہے، کون حرام ہے، رضائی بہن ہے وہ حرام ہے، اس طرح کی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جیسے کہ علماء نے تفصیل بتائی ہے. اور اسی طرح آگے چل کر کے 50 سال کی عمر اس کی ہو گئی لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اتنے پیسے نہیں دیے کہ حج کرے. اجمالی طور پر حج کا وجوب اس کو معلوم ہے، لیکن جب پیسے آ گئے تو حج کے بارے میں بر وقت اس کو سیکھنا ضروری ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا جائے، سبحان اللہ، ایک حاجی صاحب تھے تو میں نے کہا حاجی صاحب کوئی شرم کی بات نہیں، بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے خیال سے 20-25 سال کی بات ہوگی، تو ان سے میں نے کہا مکے میں، میں نے کہا حاجی صاحب شرم کی بات نہیں، تنہائی میں تھے اور اپنے علاقے بستی کے تھے جو بےچارے زندگی بھر بیلوں کے پیچھے اور کھیتوں میں رہتے تھے، تو ان کے اوپر رحم بھی آتا ہے کہ دیکھیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا. تو ہم نے کہا حاجی صاحب شرم کی بات نہیں ہے، آپ آئے کیا کیا کیا؟ تو کہا لبید پڑھتا رہا، لبید پورا پڑھتا رہا. ہم نے کہا لبید کیا ہے؟ تو کہا لبید اللہم لبید، لبید اللہم لبید، بس یہی جانتے، لبیک نہیں لبید. تو کم سے کم ان سب چیزوں کو اس وقت سیکھنا اس کے اوپر ضروری ہو گیا جب اللہ تعالیٰ اس کو پیسے دیے. اور ابھی نیت کروٹ لے رہی ہے دل میں کہ ہم حج کریں گے، پہلے سیکھ لیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں پیسے اللہ نے دیے منہ اٹھائے چلے گئے اور یہ نہیں معلوم کہ کیا کریں کیسے کریں، جا کر کے صرف طواف کر کے سر منہ ڈالیا اور احرام کھولے. اللہ کے بندے دیکھیے کچھ لوگ طواف کر کے جا رہے ہیں، صفا مروہ بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد سر منہ ڈالتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے ہیں. تو گویا جب اللہ تعالیٰ نے 50 سال کے بعد اس کو پیسے دیے حج کرنے کے، تو حج کا سیکھنا واجب ہو گیا، اس سے پہلے اس کے اوپر حج سیکھنا واجب نہیں. تو گویا یہ علم کے سیکھنا، علم کا قسط مقدار کا سیکھنا ہر شخص کے اوپر ضروری ہے. اس کی ایک جھلک ہمارے ائمہ کی تفسیر میں اور حدیث شریف سے میں نے بتایا آپ کو. تو گویا ہمیں چاہیے کہ والدین اس کے سب سے پہلے ذمہ دار ہیں کہ بچپن ہی سے بچے کو سکھائیں. آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی، بلکہ اس سے پہلے آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اے مومنو، اپنے نفس کو اور اپنے اولاد کو اور بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو گویا واجب ہو گیا بچانا. اگر بچے کو ہم بچپن سے انگلش میڈیم میں ڈال دے رہے ہیں، جیسے کہ مجھے بھولتی نہیں ہے بات، ایک درزی بیچارہ اپنے ہی علاقے کا ہے، بمبئی میں، دیہات سے، بستی سے آ کر کے بمبئی میں بس گیا، بمبئی سے ہو کر کے مکہ پہنچ گیا، کمائی اچھی ہو رہی ہے، تو بچہ ابھی 4 سال کا، وہ کہا ہے ہم نے اس کو انگلش میڈیم میں ڈالا ہوا ہے، انگلش بول رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے آپ نے اس کو ضائع کر دیا. کہا کیوں؟ ہم نے کہا تو کچھ سیکھا ہے، نماز روزہ دین جانتا ہے. تو منہ لٹکا لیا انہوں نے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کو ادھر ڈال رہے ہیں، پھر اس کا ذہن بدل گیا، اب دینی ذہن نہیں ہو پائے گا. بچپن ہی سے، اور یہ چیز مشہور ہے، عربی کا مقولہ ہے، زبان میں ہے کہ بچپن کی یاد پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے، النقش کالحجر. بچپن میں جو چیز ذہن میں بیٹھا دیں گے وہی بچے کو یاد رہے گی. تو سب سے پہلے ہم بچے کو دین کے عام آداب، صلات پر عادی کر دیں، اور اگر نہیں عادی کرے تو ہم گناہگار ہوں گے. مرو اولادکم، 7 سال کے ہو جائے تو حکم دو، پڑھاؤ آہستہ آہستہ، چھوڑیں کوئی بات نہیں، فجر میں سو گئے چھوڑ دیں. لیکن جب 10 سال کے ہو جائے نہیں پڑھیں تو پھر حکم ہوا ہے کہ مارو. مار کر کے بھی اگر اصلاح نہیں کیا آپ نے، تو یقین مارنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو مار کر کے لنگڑا لولا کیا جائے، نہیں. بچے ہوتے ہیں، ذرا سا بات کر دیجیے خوش ہو جاتے ہیں، ذرا سا ڈانٹ دیجیے، چھوٹی مار مار دیجیے تھوڑی سی، تو اس سے اثر لے لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس وجہ سے مارنے کی جو عورتوں کے بارے میں بھی جو شریعت میں حکم ہے، یہ نہیں کہ مار کر کے اس کو ایسا مارے جیسا کہ تفسیر میں ہے کہ اثر چھوڑ دے، جسم کالا ہو جائے یا خدا نہ خواستہ انگلی ٹوٹ جائے، اور کچھ نہیں. اس کا مارنا جائز نہیں اس طرح کا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو گئے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، جب مدینے میں گئے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ انصار ہم اپنی عورتوں کو دبا کے رکھتے تھے یہاں, اور انصار کی عورتیں انصاریوں پر مدینے والوں پر غالب رہتی تھی, انہیں کی حکومت چلتی تھی مردوں پر. تو جب ہم گئے تو انہوں نے ہماری بیویوں نے بھی ان کی عادت سیکھ لی, تو ہم نے مارنا شروع کیا ان کو. نہیں, جب آ کر کے پیارے رسول سے شکایت کی تو پیارے رسول نے کہا کہ ہلکی مار مار سکتے ہو. تو جب مارنا شروع کیا تو عورتیں آ کر کے گھیر لیے پیارے رسول کے ازواج مطہرات کے گھر. تو پیارے رسول جب آئے تو عورتوں نے شکایت کی تو پیارے رسول نے فرمایا کہ بہت کچھ شکایتیں پہنچی ہیں مردوں کے مارنے کی, بولا وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں. تو مارنے کا معنی یہ ہے کہ حسب ضرورت اگر اس کی اصلاح اس سے ہونے کا امکان ہو, ورنہ پیارے رسول نے کبھی مار کر کے اصلاح نہیں کی. آپ جانیں یہاں تک زک دیا عورتوں نے, اور عورتوں کی ذات عورت ہی ہے, جیسے آپ ان کو کہتے ہیں عادیہ کرتے ہوتے, تو ان سے ان کے ساتھ رحم کرنا چاہیے. جو کمزور دل کا ہے, کمزور ذہن کا ہے, کمزور جسم کا ہے, اس کے ساتھ تو رحم کرنا ہے. پر رسول ہی کا اسوہ آپ دیکھیں کہ ناراض کیا, یہاں تک کہ آپ نے قسم کھا لیا کہ ہم ایک مہینے تک ان کے قریب نہیں جائیں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ایک ایک دن گن رہی تھی, جب 29 دن ہو گئے تو پیارے رسول آئے, تو میں نے کہا پیارے رسول آپ نے ایک مہینے کی قسم کھائی تھی کہ ایک مہینے تک نہیں عورتوں کے قریب آئیں گے, تو ابھی تو 29 دن ہے. تو پیارے رسول فرمایا کہ یہ مہینہ 29 کا ہے. دیکھیے نہ وہاں آپ نے گالی گلوج یا سخت کلامی کی, نہ طلاق کا لفظ. اور ہمارے نوجوان کتنے احمق ہوتے ہیں کہ ماں باپ یا خود اس شخص نے کس محنت سے گھر بسایا ہوگا, اور ایک ٹوک میں اس کو ایک ہی لفظ میں سینکڑوں طلاق دے کر کے اور جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی حماقت ہوتی ہے. اس لفظ کو تو تلقین ہونی چاہیے کہ اس کو بولنے کی ہمت نہ کرے آدمی. آخر مرحلے میں اگر یہ چیز ہو لے تو یقیناً بہت کچھ مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو پیارے رسول نے نہ طلاق کا لفظ استعمال کیا نہ کچھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور پھر نہ کسی کو مارا, ماں ضرب رسول اللہ, صحیح بخاری کی روایت ہے, نہ کسی خادم کو مارا اور نہ اپنی بیویوں میں سے کسی کو مارا. پیارے رسول نے کبھی نہیں مارا, اگرچہ اجازت دی ہے تو صرف ہلکی مار, جس سے اگر مار کے بجائے آپ کھول کر کے دیکھ لیں بچہ ڈر رہا ہے تو وہ ضروری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو سکھانا ضروری ہے دین کے تمام امور, اور اگر آپ انشاءاللہ بچپن میں بچے کو دین کے عام احکام سکھا دیں گے, گویا مسلمانوں کو ایک ایسا پراسپیکٹس اور ایسا مناج تعلیم بنانا چاہیے کہ سب سے پہلے ہر بچے کو دین کا علم سکھا دیں, اس کے بعد آپ دنیا میں چھوڑ دیجئے. کہیں بھی جا کر کے وہ کوئی بھی علم سیکھے انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا. اسی کو علامہ اکبر الہ آبادی نے شاید کہا ہے, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, جائز ہے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بند ہے عاجز کی رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بچے کو جب تلقین کر دیں گے بچپن سے, اور پتھر کی لکیر کی طرح اس کے جسم میں یہ چیز, اس کے ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ اللہ کو نہیں بھولنا ہے, اللہ کے لیے ہر وقت نماز پڑھنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, تو انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوگا. آپ اس کو انجینئر بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, اور بڑے سے بڑا کیمسٹر بنائیے, جو کچھ بھی ہو بڑے سے بڑا دنیا کا کوئی بھی علم ہو اس میں ڈالیے, تو انشاءاللہ گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ بچپن سے اس کا ذہن آپ نے خالی کر دیا, اب جو تلقین اس کو ہوگی وہی چیز ذہن میں اس کے آئے گی, ماحول اس کا اس کے دین اور اس کے ایمان کے موافق نہیں ہے, ظاہر بات ہے کہ وہی چیزیں سیکھے گا. سعودی عربیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یقیناً اب بھی یہ پورے طور پر یہی منہج تعلیم ہے کہ بچپن ہی سے اس میں نہ کوئی اختلافی مسئلہ, نہ کسی مذہب کا مسئلہ. مختصر طور پر یہاں تک کہ بچہ پہلے دن بیٹھے گا تو توحید کی ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے جس میں اللہ و ربی و محمد الرسول و الاسلام دینی, اس کی تلقین ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نماز روزے, توحید کا مادہ الگ, فقہ کا مادہ پہلے ہی پرائمری اسکول 6 سال سے لیتے ہیں اور یہ سب رہتا ہے. آگے چل کر کے اب ہماری جامعہ وغیرہ کا جو دیکھیے نظام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے عربی زبان, عربی ادب, تب بھی ہر سال اس کو اتنا جز قرآن کا یاد کر کے امتحان دینا. ایک جامعہ کی طرف سے کچھ مادے مطلوب ہوتے ہیں اور ایک خود ان کے شخصن کی طرف سے بہت سے مادے مطلوب ہوتے ہیں, اور ایک عام جو نظام حکم ہے شرعی نظام کے تحت ثقافہ اسلامیہ کے نام سے وہ مادے گویا ہر لڑکا یہاں تک کہ وہ طب پڑھ رہا ہے ہر سال اس کو قرآن کا امتحان دینا ہے دو پارے ڈھائی پارے اس میں پاس نہیں ہوا تو کسی مادے میں پاس نہیں ہوا اس میں پاس ہو کر کے پھر اس کو سرٹیفکیٹ ملے گی تو کہنے کا مطلب اس طرح نظام بنانا چاہیے اگر ہم پرائیویٹ اسکول کھول رہے ہیں اس طرح کا اور ضرورت بہت کچھ ہے کہ آپ لوگ تعلیم پر زور دیں حکومت کہاں تک انتظام کرے گی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے بھی دیے ہیں اور اسکول ہے اگر کوئی آپ طب پڑھانے کا ہے تو تمام بچوں کو آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں تو کم سے کم اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے پیسہ کماتے ہیں تو بچوں ہی کے لیے اور اولاد کے لیے تو پھر ان کے لیے تعلیم کا بھی انتظام کرو اور ایسی تعلیم ہو کہ دونوں کا سنگم ہو دین اور دنیا کا صرف دین پڑھنے سے بچہ ہو سکتا ہے دوسرے مسئلے میں کمزور رہے لیکن جس کو اسپیشلسٹ بنانا ہے بعد میں جا کر کے جیسے آپ دین پڑھا کر کے ڈاکٹر بناتے ہیں تو جا کر کے وہ دین پڑھ کر کے قرآن حدیث اور تفسیر فتوا وغیرہ کا اسپیشلسٹ ہو اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہر ایک کے اوپر واجب نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے دین ہی کا اسپیشلسٹ ہو جائے فلاول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان المؤمن لینفر کافتن ہر ایک نکل کر کے علم نہیں سیکھ سکتا ہے فلاول نفر من کل فرقۃ منھم طائفہ ہر قبیلے سے اور ہر ٹولی سے کچھ لوگ نکل کر کے جا کے سیکھیں اور ولینذر قومہم اذا رجعوا الیہم آ کر کے واپس اپنی قوم کو پھر سکھائیں صحابہ کرام کا یہی طریقہ رہا تھا سبحان اللہ مالک بن حویریث صحیح بخاری کی روایت کہتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے اور پیارے رسول وفدنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابا لفظ شبابا ہے کہ بخاری شریف کا لفظ ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضر ہوئے وفد بنا کر کے آئے اپنے قبیلے سے اور ہم 20 دن بیٹھے پیارے رسول کے پاس کنا نتعلم العلم ونصلی بصلاتی ہم پیارے رسول سے علم سیکھتے تھے اور آپ کے ساتھ صلات پڑھتے تھے فلما ان رآنا اشتقنا الى اہلنا جب دیکھا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف جانے کا اشتیاق ہوا سألنا ہم سے پوچھا پیارے رسول نے من ترکنا وراءنا ہم نے اپنے پیچھے کس کو چھوڑا ہے تو جب ہم نے بتایا کہ فلاں بیوی ہیں بچے ہیں ان کو ماں باپ ہیں چھوڑ کے آئے ہیں پیارے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اذهبوا الى اهليكم اب سیکھ لیا ہے کچھ یہ نہیں کہ بہت اونچا علم سیکھ لیا لیکن جتنا قدر سیکھا جس قدر سیکھا پیارے رسول نے فرمایا اذهبوا الى اهليكم اپنے گھر بار کو جاؤ وكونوا فيهم انہیں میں رہو وعلموا من وراءكم اپنے پیچھے جن کو چھوڑ کے آئے ہیں کو جا کر کے سکھاؤ فإذا حضرت الصلاة جب صلاة کا وقت آئے فليؤذن احدكم تم میں سے ایک اذان کہے وليؤمكم اقرؤكم تم میں سے جو زیادہ قرآن کا حافظ ہو وہاں عام طور پر امکم اقرؤ لیکن یہاں آیا ہے وليؤمكم اکبرکم کہ تم میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ امامت کرائے عام احکام یہ ہے کہ جو قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہو یا حافظ ہو وہی امامت کرائے یہ عام حکم ہے لیکن وہاں پیارے رسول نے ان سے کہا کہ الیومکم اکبرکم تم میں سے بڑی عمر کا جو ہے وہ امامت کرے کیوں کیونکہ اکٹھا آئے جتنے دن بیٹھے پیارے رسول کے ساتھ سب ساتھ رہے وہ سب کا علم برابر رہا تو وجہ تفضیل اور وجہ تقدیم کیا ہوگی جو عمر میں بڑا ہے یہاں کہا پیارے رسول الیومکم اکبرکم اور صلوا کما رأیتمونی اصلی جس طرح مجھے صلات پڑھتے دیکھو اسی طرح صلات پڑھو تو گویا جو بھی آدمی کچھ سیکھ رہا ہے بڑے اونچے علم کو آ کر کے اپنی قوم کو سکھائے اور چھوٹ کچھ بھی علم سیکھا ہے اگر اس کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ مسئلہ اس علم سے متعلق ہے جس کو ہم نے سیکھا ہے تو اس کو پہنچا دینا ضروری ہے بلغوا منی انی ولو آیتن ایک ہی آیت پہنچا دو آپ دیکھیں کہ بہت سے مسائل ایسے صحابہ کرام کے بھی آتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اسی طرح کا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا تھا لوگوں کو بتاتے تھے لوگ تحقیق کر کے اس پر عمل کرتے تھے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچپن ہی میں بچوں کو ہم پہلے علم دین کی کو سکھا دیں اجمالی طور پر پھر اس کے بعد ہم ان کو اور دوسرے علم سکھائیں ورنہ ہم خود گناہگار ہوں گے بچوں کو نہ سکھا کر کے یقیناً یہ ہمارا احساس بہت بڑا اس احساس کی کمی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو انفسکم اہلکم نارا, اپنے بچوں کو بھی اپنوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. پیارے رسول نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی, ہر ایک کام کی مثال چرواہے کی ہے. وکلکم مسئول عن رعیتی, ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی ریوڑ کے بارے میں. ریوڑ کے بارے میں اگر ایک چرواہا ہے اس کے پاس 20 بکریاں ہیں, لوگوں کے کھیت اگر ان میں سے کسی بکری نے کھا لی تو بکری کو تو ہو سکتا ہے غصے سے مارے لیکن گالی دیں گے چرواہے کو, چرواہے ہی ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پوچھے جاؤ گے قیامت کے دن کہ تمہیں یہ امانت ہم نے دی تھی, اس امانت کو کہاں تک ادا کیا, کیوں تم نے ان کو علم دی نہیں سکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم طلب العلم فریضۃً, اس فریضے کو خود سیکھیں. بڑے ہو کر کے صحابہ نے سیکھا تھا, اسلام لائے بوڑھے ہو کر کے, 60 سال کی عمر تھی لیکن سیکھتے تھے. اور کوئی یہ کہے کہ نہیں اب اس عمر میں کیا سیکھیں گے, یہ بھی ایک غلطی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھنے کی توفیق دے. اور ہم سب کی ہماری نصیحت ہے کہ کوئی بھی دین ڈھونڈے تو خالص دین توحید کے بارے میں, اتباع رسول کے بارے میں. الا للہ الدین الخالص, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لیے دین خالص ہے. وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین, لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے دین کو خالص کریں. خالص کرنے کا معنی کیا ہے؟ آپ شہد وغیرہ میں بہت سی چیزیں ملی رہتی ہیں, اس کو خالص جب کرنے کو کہتے ہیں شہد خالص ہے تو اس کو آپ کپڑے میں چھان کر کے دوسری چیز نکال دیتے ہیں. دین بھی بہت کچھ, دین کے ساتھ بہت کچھ آلائشیں لگ چکی ہیں. اب دین کو خالص کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز میں آپ ڈھونڈیں کہ قرآن سنت کا کیا حکم ہے. آگے چل کر کے بس بات یہی آئی کہ یقیناً سلفیت ہو یا اہل حدیثیت ہو, اثریت ہو, اثری آپ اپنے کو کہیں, کچھ بھی نہ کہیں ہمیں قرآن حدیث چاہیے. آپ نام نہ دیں کچھ اپنے کو, لیکن کہیں ہمیں قرآن حدیث کے مسائل ہمیں بتائیے. ہر شخص پر یہی واجب ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا, صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے صرف انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور پھر نبیوں کے آنے, جو بھی نبی آتے تھے ان کے اوپر, وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, ہم جس رسول کو بھیجتے تھے تو صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. نوح آئے, لوط آئے, جتنے آئے, ابراہیم آئے, ان کی اطاعت ان کی قوم پر فرض تھا. پیارے رسول کے آ لینے کے بعد اب ہر شخص پر ضروری ہے کہ پیارے رسول کی اطاعت کرے. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس وقت, اب اس زمانے میں, اور پھر پیارے رسول ہی کی اطاعت کے لیے فرض کیا ہے. اور اگر کوئی شخص اور کچھ ڈھونڈے گا تو اس کے بارے میں واضح تعلیمات ہیں کہ وہ یقیناً راستے سے بھٹک جائے گا. تو ہم یہ چاہیں کہ اللہ کے ہاں ہم سب کو جانا ہے. کسی اور کے بارے میں, اسی قبر کے سوال میں کسی اور کے بارے میں کھل کر کے میں کہوں کہ نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا رویہ تھا, نہ امام احمد بن حنبل, نہ شافعی, نہ مالکی, نہ امام مالک, اور نہ اوزائی, نہ ابن حزم, نہ کسی نے, بس پیارے رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے ائمہ کرام اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے اپنے زمانے میں امت کو انتشار سے بچانے کے لیے جو علم دیا تھا اس کے ذریعے انہوں نے الحمدللہ لوگوں کی ہدایت کی. اور پھر ان کو خطرہ رہتا تھا کہ ہم ایسے مسائل جن میں اللہ اور رسول کی بات نہیں مل رہی ہے, اجتہاد کر کے کہنے کا حق ہے, اور کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو, تو صاف صاف وہ کہہ گئے ہیں کہ دیکھو اگر تیرے رسول کی حدیث ملے تو میری بات کو چھوڑ دو. ہم ائمہ سے بھی نہ مکریں. ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذہب میں یہ حدیث نہیں, اب کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں صلات پڑھنی جائز نہیں ہے, کہتے ہیں کہ نہیں منع کرتے ہیں, عیدگاہ جانا حرام ہے, سبحان اللہ. اور پھر ان کے سامنے جب حدیث رسول پڑھی جاتی ہے, صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے, لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وبيوتهن خير لهن, اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے بندیوں کو نہ روکو جانا چاہیں, لیکن وہاں بھی شروط ہیں کہ اگر گھر ضائع ہو رہا ہے تو آپ ان کو روک سکتے ہیں, لیکن جس کو کوئی ضرورت نہیں آپ جا رہے ہیں ان کی تفریح کے لیے ان کو بھی نکال لیجیے. یہ حسن خلق ہے. پیار رسول کے زمانے میں عورتیں دور دور سے آ کر کے عوالی جو بعض جگہ ہے کہ جس 3-3 کلومیٹر وہاں سے عورتیں آتی تھیں پیار رسول کی مسجد میں پیار رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. تو ان سے جب کہا جائے کہ حدیث شریف ہے کیوں آپ منع کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہمارے اب میں یہ قریب ہوں، مجھے یاد آتا ہے کہ حرم پاک میں ایک مرتبہ میں درس دے رہا تھا تو میں کسی نے پوچھا کہ یہاں تو ہم آئے ہیں حج میں، کہہ رہے تھے حج نہیں عمرے کے دن تھے کیا تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں تو یہاں تو عورتیں نماز پڑھتی، ہمارے مولانا لوگ منع کرتے ہیں کہ عورتیں مسجد نہیں جا سکتی، تو ہم نے کہا یہ منع کرنا غلط ہے، پیارے رسول کا کہ یہ حدیث ہے اس کی بنا پر ہم پیارے رسول کے ساتھ بے ادبی نہ کریں۔ تو ایک صاحب تھے بنگلور کے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ مطلب توفیق ہوئی تو جاؤں گا، ان کا نام شاید حاجی قاسم ہے، وہ دور بیٹھے تھے، جب میں کرسی سے اترا اذان عشاء اور اقامت کے درمیان تو آئے اور بڑے ہی بیچارے محبت سے انہوں نے سلام کیا، کہا مولانا آپ کی بات صحیح ہے، میں نے ایک مسجد بنائی جس میں صرف بنگلور میں مسجد بنائی جس میں صرف 500 عورتوں کے لیے 500 عورتوں کی صلات پڑھنے کی جگہ ہے، ان کا باتھ روم الگ، ان کا راستہ الگ، ان کے لیے پارکنگ الگ، سب کچھ ہم نے الگ بنایا، اور اس کی اوپننگ افتتاح مسجد کی جو ہوئی وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو، الحمدللہ عورتیں سب آئیں، بچے آتے تھے اور پھر ان کے پیچھے ادھر چائے بیچنے والے اور سب، ایک رونق رہی رمضان میں، کہتے ہیں بڑی خوشی سب نے منائی، اور پھر الحمدللہ نماز پڑھتے رہے باقاعدہ، تراویح 20 رکعت ہوتی تھی، سب کچھ پڑھ کر کے۔ رمضان کے بعد افسوس کی بات یہ ہے، افسوس سے صرف اس وجہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہمارے علماء اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جہاں پیارے رسول کی بات مل جائے کم سے کم ادب کا ملحوظ کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ نہیں ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختیار ہی نہیں لینے نہ لینے کا، لیکن کھل کر کے کہہ جاتے ہیں، وہی حاجی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے علماء اکٹھا ہو کر کے، بلکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا باقاعدہ انہوں نے کہا ہمارے دیوبند کے علماء اکٹھا ہو کر کے انہوں نے فتویٰ دیا کہ عورتوں کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے اور مسجد بند کرا دی۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھے، اگر نام ان کا نہیں بھول رہا ہوں تو ان سے جا کر کے پوچھے، لیکن یہ چیز حقیقت ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دین خالص کو ڈھونڈے، پیارے رسول بھی قیامت کے دن اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اس قرآن کو ہماری امت نے چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے اللہ سے شرما کر کے، پیارے رسول سے قیامت کے دن شرمانے کا خیال کر کے، کم سے کم ہم جہاں بھی مل جائے ہمارے ائمہ سے شرما کر کے، ہم یہی کہتے ہیں اپنے ورثے علماء سے کہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ جو ہیں بڑے بڑے جنہوں نے تلقین کی ہے کہ جہاں حدیث مل جائے ان سے شرما کر کے، کم سے کم جہاں حدیث ملے وہاں اختلاف نہ کرو، اجتہادی مسائل میں کسی کو لے لو تو یقیناً اختلاف اگر پورے طور پر ختم نہیں ہو رہا ہے تو اختلاف سمٹ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر مسجدیں گرائی جا رہی ہیں اس نام سے کہ فلاں مذہب کی ہے اور فلاں مذہب کی ہے، یقیناً یہ نہ اسلام ہے نہ دین ہے، جو کام کرتے اور کراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم تو یہی دعا کریں گے، مشورہ ان کو دیں گے، مشورے ہی کی طاقت ہے اور کچھ نہیں ہے، یہی کہیں گے کہ بھائی ایسا کام نہ کیجیے کہ ایک طرف صلات پڑھ رہے ہیں تو صلات آپ کی دوسری طرف ظلم کر کے ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وسلم۔جو مکھی اتوار ہے نا، وہ جو بجلی یا آگ سے جلانے کا جو کام ہوتا ہے، یقین پیارے رسول نے منع فرمایا ہے، مسلمانوں کا اس کا استعمال صحیح نہیں ہے، اس کا یہ استعمال صحیح نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يعذب بالنار الا من خلق النار، یہ آگ سے عذاب دے گا وہی دینے کا حق اسی ذات کو ہے جس نے آگ کو پیدا کیا، نہیں اللہ رب العزت کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ جانتے ہیں، اور پھر عبداللہ ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے جنہوں جو اپنے کو حضرت علی کا متبع کہتے ہیں شیعان علی، انہوں نے الہ بنا دیا تھا، کہا آپ ہی الہ ہیں، کہا کہ تم کو جلا دیں گے، تو باقاعدہ لما رأیت الامر امرا منکرا دعوت ان لما رأیت الامر امرا منکرا اججت ناری و دعوت قنبرا، کہتے ہیں حضرت علی سے منقول ہے کہ جب دیکھا کہ بہت بری بات کہنے لگے حضرت علی کو اللہ کہنے لگے، تو کہا میں نے گڑھا کھودا، آگ جلائی اور قنبر کو کہا کہ ان میں سب کو ڈالو، جب ڈالنے کا وقت کہا اب تو اور یقین آ گیا کہ آپ اللہ، کیونکہ آگ سے جلانے والا اللہ ہی ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب خبر لگی کہ آگ سے جلایا ان کو، تو انہوں نے اعتراض کر دیا، دیکھیے صحابہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو ادب سے ان کے اوپر پیارے رسول کی حدیث پڑھ دیتے تھے کہ غلطی ہوئی یہاں آپ سے، انہوں نے اعتراض کیا، کہا اگر میں وہاں ہوتا تو آگ سے نہیں جلانے دیتا، اس وجہ سے بہرحال آگ سے یا یہ بجلی سے جو مکھی اور
مچھر مارے جاتے ہیں یا کوئی بھی جانور, سانپ ہی کو اگر آپ جلائیں تو صحیح نہیں ہے, زندہ. جی
دوسرا سوال یہ ہے قصر کی مدت کیا ہے؟ 4 دن.
قصر اب کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے اگر کوئی دیکھے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی خاص مدت نہیں ہے, اور مسافت میں بھی کتنے میل آپ جائیں اس کی بھی اس میں حدیث میں بھی بہت کچھ اشارات ملتے ہیں. صحابہ کرام جس چیز میں اختلاف کر لیں تو اس اختلاف کو کہا جائے گا کہ آدمی کسی چیز پہ بھی عمل کر لے تو انشاءاللہ جائز ہوگا. یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے, راستے میں تلج برف باری ہوئی اور جم گیا, راستہ بند ہو گیا, تو 6 مہینے تک قصر کرتے رہے. لیکن احتیاطی مسئلہ جو فتویٰ دیا جائے ہمارے خیال سے وہ افضل ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے لا تقصروا الى منى وعرفات, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 میل بھی, جیسے ابن حزم ظاہری کہتے ہیں 3 میل بھی جائے تو قصر کر سکتا ہے, لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کا صحیح فتویٰ ہے کہ منى اور عرفات جاتے ہوئے قصر نہ کرو. یعنی عام دنوں میں یہ بھی ایک چیز دھیان رکھنی چاہیے کہ وہاں کا قصر حج میں, یہ حج کے کاموں میں سے ہے, مسافر غیر مسافر نہیں. بچہ منا کا بچہ بھی حج کرے گا تو اپنے گھر میں احرام باندھ کر کے بیٹھے گا, 4 رکعت والی 2 رکعت پڑے گا, یہی صحیح ہے. لیکن عام طور پر جب کوئی جائے گا دوسرے دنوں میں منا عرفات, تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں وہاں قصر نہ کرو, ولیکن الی جدت و عصفان, جدہ جانا ہو. جدہ کا اصل لفظ جدہ ہے, جدہ کہتے ہیں ساحل بحر, سمندر کا ساحل. تو جدہ جاتے ہوئے یا عثمان جاؤ, عثمان مدینہ جانے والے کے راستے میں پڑتا ہے, لکھا رہتا ہے, دونوں 72-80 کلومیٹر کے درمیان ہیں, وہاں تک جب جاؤ تب قصر کرو, یہ ہے. اور پھر انہی کا فتویٰ ہے کہ جس شخص کو کہیں 4 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہو تو پہلے ہی دن سے وہ پوری نماز پڑھے, اور اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو روزہ بھی رکھے. یہی احتیاطی افضل ہے, آدمی احتیاط سے اسی پر عمل کرے تو انشاءاللہ زیادہ اچھا رہے گا. لیکن اگر کنٹینیوس ہے 2 دن یہاں رہے, 2 دن بنگلور چلے گئے, 2 دن پھر اور کہیں, تو 6 مہینے بھی اس طرح 4 دن کہیں نہیں رہا ہے تو کرتا رہے, کوئی حرج نہیں.
ایک سوال ہے شیخ, کیا فرض نماز کے بعد انفرادی دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟
یہ اتنا مشہور مسئلہ ہے کہ اور اس کا جواب بھی بہت آسان ہے کہ ہم پیارے رسول کی صلات پڑھتے ہیں, دیکھیں کیا پیارے رسول ہر صلات کے بعد دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھا کر کے یا اجتماعی طور پر؟ بالکل نہیں. اس وجہ سے اس کو بدعت کہتے ہوئے شرم نہیں کرنی چاہیے, اور بدعت کا لفظ سن کر کے کسی کو بدکنا نہیں چاہیے, کیونکہ پیارے رسول کے فعل میں کبھی نہیں آیا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے اجتماعی طور پر دعا کرتے. مجھے یاد ہے بمبئی میں جب میں پڑھ رہا تھا مدینہ, تو پھر شیروانی وغیرہ پہنے تھا, تھوڑی داڑھی نکلی تھی اور سب کچھ, تو وہ کون سا علاقہ ہے جو پٹھان والی, وہاں سے لوکھن والے رہتے ہیں, لوکھن والے, انہوں نے آگے بڑھا دیا, میں نماز پڑھائی تو میں ذکر اذکار کرتا رہا, تو ایک آدمی بےچارے لنگی اونگی پہنے تھے اور ان کے کچھ مورچا ورچا لگا تھا ان کے کپڑے پر, تو اٹھ کر کے کہتے ہیں ہمیں دعا مانگو, ہمیں بات رکھا, ہمیں کام کرنا, آپ کی طرح ہم بیکار نہیں ہیں. گویا یہ سمجھتے ہیں کہ دعا جب تک نہیں مانگیں گے تب تک ہماری نماز مکمل نہیں, یہ غلط ہو جا رہا ہے. ہاں کبھی اٹھا کے ہاتھ مانگ لیا اکیلے دکیلے, اور اجتماعی طور پر بھی اگر کبھی مانگ لیا تو انشاءاللہ نہیں, لیکن اس کو نماز کا جز بنانا, پیارے رسول کی صلات میں پیوند لگانا ہو جاتا ہے, یہ غلط ہو جائے گا.
شیخ ایک سوال آیا ہے, کلوننگ کے ذریعے سے جو جانور وجود میں آتا ہے مثلا دمبا بکرا گائے وغیرہ, کیا اس کو حلال کر کے ہم کھا سکتے ہیں؟
تو کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا؟
یعنی کہ اس سے جفتی کا انداز نہیں ہوتا, اس کا نطفہ لے کر اسی طریقے کے کئی اور جانور پیدا کیے جاتے ہیں.
کوئی مشکل نہیں, ہمارے خیال سے وہ تو وہ اصل تخلیق اسی کے ذریعے سے ہوئی نا. اللہ تعالیٰ نے جعلنا من الماء کل شیء حی, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے آدم کو, پھر پانی ہی کے ذریعے سے نسل بڑھائی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی ہی سے ہر جاندار کو ہم نے پیدا کیا. اگر وہ پانی ایک جگہ جب بکری ہی کے جس میں ڈالا جاتا ہے نا, تو پھر وہی طریقہ ہوا انشاءاللہ, اس کے کھانے میں حرمت نہیں کہیں سے آ رہی ہے. جی کھایا جا سکتا ہے بے دھڑک انشاءاللہ.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ تورات انجیل یا بائبل سے توحید سمجھانے کی دلیل تو ہمیں قرآن سے ملتی ہے, مگر ویداد بھگوت گیتا رامائن وغیرہ سے توحید سمجھانا کیسا ہے؟
قرآن حدیث کافی ہے، لیکن جو شخص ویدا یا انجیل ہی کو مان رہا ہے اگر اس میں توحید کے الفاظ ہیں تو وہ اس سے استفادہ کر کے اس کو سمجھانا اور ہی اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے کہ خود کلام پاک میں حضرت پیارے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، ان کی یہودیوں کی ایک عورت نے کسی سے زنا کر لیا، تو ان کے یہاں بھی رجم تھا لیکن کہا کہ یہ بھی تو نبی ہیں، چلو ان سے پوچھ لیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں عذر ہوگا اگر کہہ دیں کہ رجم نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے فأتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، تورات لا کے دیکھو، اگر تم سچے ہو عمل کرنا چاہتے ہو تورات پڑھو. تو گویا الزامی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے تورات میں بھی یہ چیز، تورات میں بھی یہ چیز ہے، تو تم اس پر کیوں نہیں عمل کرتے ہو؟ تو گویا اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کسی اپنے ہندو بھائی سے کہ بھائی آپ کے یہاں بھی تو توحید ہے ایک اللہ کو پوجنے کی، آپ کے یہاں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، اگر وہ سمجھے اچھے انداز سے آپ سمجھائیں، لڑائی بھڑائی کی بات نہیں ہے، نہیں سمجھے تو اس کی بات الگ ہے. اسی طرح کسی عیسائی سے آپ کہیں کہ آپ دیکھیے تو آپ کی انجیل میں بھی یہ چیز ہے، یقیناً ہم نے خود، ہمارے شیخ ڈاکٹر تقی الدین ہرائی بڑی عالمی شخصیت تھی، تو ان کے پاس میں بہت رہا، تین سال ان کے گھر میں رہا الحمدللہ، بہت کچھ استفادہ ان سے کیا، خاص طور پر عربی کی اصلاح انہوں نے بہت کچھ کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو انہوں نے کتاب مقدس انجیل اور توریت کا ایک نسخہ مجھے دیا ہے جو آج سے 100 سال پہلے چھپا تھا، اور اس میں ان کے نوٹ ہیں، تو پڑھتا تھا میں کبھی، تو اس میں باقاعدہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر اور کالے پتھروں کے درمیان، کھجوروں کے درمیان والے شہر میں ان کی ہجرت ہوگی، ایک دم واضح طور پر اس طرح اس میں اب بھی ذکر ملتا ہے. تو کہنے کا مطلب اگر کسی کو سمجھانا ہو کیوں نہیں مانتے ہو پیارے رسول کو، دیکھو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے کو اللہ تعالیٰ نے نقل بھی کیا ہے کلام پاک میں ان کی بات، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا احمد نام ہوگا، جو تمہارے کتاب میں ہے تو اس پر کیوں نہیں عمل کرتے ہو؟ اس طرح کرنا افضل رہے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اس طرح کی تبلیغ کا انداز استعمال کرتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں، ہمارے خیال سے مناسب نہیں ہے. جی
ایک سوال ہے،
البتہ صرف اسی کو لے کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے یہی غلطی ہوگی. آپ قرآن پڑھیے اور اس کے ساتھ ان کی کتاب کو آپ سامنے رکھ کر کے کہیے کہ دیکھیے آپ کے فلاں گرنتھ میں یہ چیز ہے، فلاں اس میں، تو جائز ہے انشاءاللہ.
دور حاضر میں خواتین کے اعتکاف کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا مساجد میں خواتین کا علیحدہ انتظام کیا جا سکتا ہے؟
میں ایک حدیث پڑھے دیتا ہوں. پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشر اخیرہ کی رات میں مسجد مبارک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ خیمے سب کے لگے ہوئے ہیں، وہ تنگ کر دیا جگہ، تو پیار رسول نے فرمایا آل بر تردنا، نیکی کا ارادہ ہے برائی کا، سب کے نکالو. اس وقت پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو، ازواج متحرات کو بھی آپ نے اعتکاف کرنے سے روک دیا تھا. تو مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ اگر مسجد میں ان کی خاص جگہ ہے، فتنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو بے شک وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں. اور اعتکاف مسجد میں ہوگا، مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو، گھر میں نہیں ہوگا. اعتکاف وانتم عاکفون فی المساجد، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کا لفظ ذکر کیا ہے. عورت بھی اگر کرنا چاہتے ہیں، خود ازواج متحرات کرتی تھیں پیارے رسول کے زمانے میں، لیکن بعد میں کسی وجہ سے روک دیا، تو یہ بھی اگر وجہ ہے، اکیلی ایک عورت، ان کا دروازہ الگ اور ان کی جگہ الگ، اکیلی اگر بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کو روکا جائے گا. لیکن اگر تنظیم کر رہے ہیں تو کئی عورتوں کو اکٹھا کریں تاکہ تنہا کوئی عورت وہاں نہ رہ پائے، خطرہ کوئی اس کی جان پر، اس کی آبرو پر نہ ہونے کا خطرہ ہو. تو انشاءاللہ یہ سنت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں زندہ کریں گے تو کون کرے گا؟
کیا چہرے کا حجاب لازم ہے؟
جی، چہرہ سب سے بڑی زینت ہے. اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، ہمارے علامہ البانی، ہمارے استاد، الحمدللہ بہت کچھ استفادہ ان سے کیا ہے، اگرچہ سامنے رہ کر کے کتاب کوئی خاص نہیں پڑھی، لیکن بہت لمبی مجلسیں رہی ان کے ساتھ، ہم ان سے باقاعدہ جھگڑا کرتے تھے. انشاءاللہ چہرہ سب سے بڑی زینت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے فتنے کا خطرہ زیادہ ہے اس وجہ سے. اور اگر اختلاف بھی ہو تو جہاں کا حاکم وقت یہ حکم دے کہ نہیں یہ چیز فتنے کا ہے، عورتوں کو پردہ کرنا واجب ہے چہرے کا، تو پھر کسی کو جائز نہیں کہ اس کی مخالفت کریں.
قبروں پر جا کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جا سکتی؟
جی،
قبروں پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا،
جہاں تک میں نے دیکھا تو اس میں کہیں ذکر نہیں آتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے نہیں اٹھاتے تھے, تو انشاءاللہ کبھی ہاتھ اٹھائے کبھی نہ اٹھائے دونوں جائز ہوگا. لیکن مستقل ایک چیز کو سنت سمجھنا, جبکہ سنت میں آیا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے نہیں مانگے یا مانگے, تو غلط ہو جائے گا. جائز کہنا ہے اس کو, جائز کہنا ہے کہ انشاءاللہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ان سے دعا نہ مانگے, قبروں سے دعا نہ مانگے. جی
اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح کی تفسیر کیا ہوگی؟
اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اللہ مبتدا نور السماوات, اللہ نے خبر دی ہے کہ اللہ زمین آسمان کے نور ہیں. مثل نوره كمشکات فيها مصباح, اللہ کی مثال, اللہ کے نور کی مثال كمشکات, کہاں؟ مومن کے قلب میں, جیسا کہ تفسیر کی ہے علماء نے کہ مومن کے دل میں اللہ کی نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے طاق ہو جس میں دیا رکھا ہو, جیسے طاق پہ دیا رکھتے تھے یا چراغ رکھتے تھے. کمشکات انتی یا مصباح, المصباح فی زجاجہ, الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ, بہت صاف شفاف زیتون کے تیل سے, اور وہ بھی زیتون جو صبح شام اس کو دھوپ لگتی ہو, اس کا تیل بہت ہی شفاف اور بہت ہی نازک ہوتا ہے, اس سے جلتا ہے تو ہری ہری روشنی. ہم نے خود جا کر کے دیکھا اردن کے اندر, لوگ کبھی کبھی کھانے کے ساتھ رکھتے ہیں خوبصورتی کے لیے, سردی وہاں بھی ہوتی ہے. تو اس کی مثال, اللہ کے نور کی مثال انسان کے, مسلم کے دل میں ایسے ہے جیسے ایک روشنی خوبصورت تیل سے جل رہی ہو. گویا اللہ کا نور یہاں معنی نہیں ہے کہ اللہ کے جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم میں داخل ہو, نہیں. اللہ کے دین کا نور, اللہ تعالیٰ کے ہدایت کا نور, یہ مقصد ہے وہاں قطعاً. اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ کا نور اس کا جز اس کے دل میں گھس گیا تو وہ غلط کہہ رہا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں پیارے رسول اللہ کے جز تھے, نور تھے, اللہ بشر نہیں تھے, یہ غلط ہو جائے گا. وہاں مقصود تمام, اور یہ چیز آپ کہیں گے یہ کہاں سے تفسیر لی جا رہی ہے, یہی تفسیر صحابہ کرام سے لی گئی, ابن قیم وغیرہ نے ذکر کیا ہے, اور یہی تفسیر تمام علماء ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی اللہ کی ہدایت کی مثال ایک مسلمان کے دل میں ایسا ہے کہ جسے روشنی جل رہی ہو, اس روشنی میں وہ چل رہا ہو, اپنی زندگی گزار رہا. یہ خلاصہ ہے.
ایک سوال, هل كلم النبي صلى الله عليه وسلم من قبره بعد موته؟
کیا السائل بالعربی هو السائل عربی؟
لا يا اخي,
لا, اذا كان هو بالعربی قل ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ليكلم احدا بعد موته ابدا ابدا, هذا لا يمكن ان يكون. لكن الذين يقولون انه كلم واخرج اليد وكذا, هؤلاء في الحقيقه لا يراعون في النبي صلى الله عليه وسلم حرمته. پیارے رسول نے کیا آپ اپنی وفات کے بعد, دو شکل ہو سکتی ہے, دفن سے پہلے یا دفن کے بعد کبھی کسی سے بات کی؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بات کی تو یقیناً دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انک میتن وانہم میتون, لوگ بھی جانے والے اس دنیا سے موت کے گھاٹ سے اتر کر کے آپ بھی, آپ کو بھی موت آئے گی, آپ کو موت آ گیا. اور آپ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موتا کو, مردوں کو پکارو تو کوئی آواز نہیں دے سکتے ہیں, تو پیارے رسول کیسے بات کریں گے؟ اللہ کا قرآن اس کے خلاف ہے. تو بہرحال جو کچھ کر رہے ہیں بہت سے لوگ اس کو اپنی جماعت کا ایک عقیدہ سمجھ رکھے ہیں, غلط ہے. ان کو سمجھائیے, ایسے لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہ کیجئے. میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اچھے انداز سے پیارے رسول کی ایک حدیث ہے شیخ, ادھر آئے تو مبتلا فقول الحمد للہ الذی عافانی, کسی کو مبتلا ہے مرض دیکھو تو یہ کہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے اس سے فرا دیا ہے, البتہ اس کے لیے اس کی مدد کرو. تو اچھے انداز سے سمجھائیں. پیارے رسول کو بھی کہا گیا ہے لستا علیہم بمسیطر, آپ ان پہ داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی تھوپیں. آسانی سے کسی کو بھی راستہ چلتے ہوئے کسی کو سمجھانا ہو تو آسانی سے سمجھائیں. نہیں مانے, پیارے رسول کو نہیں اتھارٹی تھی کہ زبردستی, اکراہ مجبوری دین میں جائز نہیں ہے کسی کو مجبور کرنا. آپ سمجھا دیجیے, نہیں سمجھے تو آپ اپنا راستہ لے لیجیے, تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں. جی
ایک سوال ہے, یزید ابن معاویہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, وہ دعا کیا ہے؟
یزید ابن معاویہ کے لیے,
یزید بن معاویہ کے لیے, اسے ساحل نے سوال کیا.
یزید بن معاویہ کے بارے میں تو مجھے نہیں یاد آتا,
ایسا نہیں ہے. یزید کو اکثر لوگ کافر ہوا کہتے ہیں,
اس کے ذمے میں
دیکھیے, یزید کو کافر کہتے ہیں, بلکہ آپ جانتے ہوں گے کچھ لوگ نام بھی لیتے ہیں یزید پلید, یزید پلید کہتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے بارے میں ہم سب کو جو چیز سکھائی ہے یہی کرنی کہنی ہے کہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اے اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے خلاف ہمارے دلوں میں کینہ نہ کر. اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے تمام کسی کے لیے. اب یزید کے بارے میں اگر دیکھا جائے جو گناہ کیا ہے کسی نے, انہوں نے جو گناہ کیا ہے, حضرت حسین آپ کے زمانے میں شہید ہوئے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آپ وہیں جا کر کے دیکھیں کہ وہ زیاد ابن ابی جس کے ہاتھ میں فوج کی کمان تھی تو اس کو کیا تلقین کی تھی انہوں نے. صحیح روایت میں دیکھیں, اصل میں تاریخ میں بہت سی چیزیں ملا دی گئی ہیں. جیسے یہی تاریخ بنا دیجیے کہ فلاں دن پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جامی گئے, کسی بزرگ نے لکھا ہے جامی علامہ جامی گئے اور انہوں نے کوئی نعتیہ شعر پڑھا تو پیارے رسول نے ہاتھ اٹھایا مصافحہ کیا ان سے 90,000 آدمیوں نے دیکھا, تاریخ بن گئی. تو اس طرح اڑانے والی چیزیں بہت کچھ اڑا دی جاتی ہیں. اور صحیح تاریخ دیکھیے ایک مسلمان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے, ایک کسی عام آدمی کے بارے میں کوئی آ کے اڑا دے کہ فلاں نے ایسا کیا, آپ کا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو تو لے نہیں اڑنا چاہیے اس بات کو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ, کوئی غلط آدمی آ کر کے کوئی خبر لے آئے تو یہ نہ کہ اس کے پیچھے دوڑو, تبینوا تحقق کرو تحقیق کر لو. تو خلاصہ یہ ہے کہ یزید کے بارے میں اگر صحیح روایت دیکھیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو زندہ پکڑ کے لانا اور قتل نہیں کرنا ان کو, لیکن اس نے ایسا کیا, لعنت بھیجتے تھے ان کے اوپر. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تلواروں سے ہمیں بچا دیا. جیسے کسی نے پوچھا تھا صحابہ کے بارے میں کہ آپس میں ان لوگوں نے بھی اختلاف کیا, کچھ کے درمیان تلواریں اٹھی تو کہا محمد بن سیرین ہے یا کون عالم ہے ان کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تلوار سے ہمیں بچا لیا تو ہم اپنی زبان سے ان کو زخمی نہ کریں. تو یہی ہونا چاہیے
امام شافعی.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہیں, اور اگر رحمت اللہ علیہ کہیں تو گناہ ہو جائے گا, یہ بھی غلط ہے, مقدمہ نہ چلائیں کسی کے اوپر. ہماری نصیحت یہی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے کسی کو کسی وجہ سے اپنی مخالفت میں ستائیں نہ, ایک جانور کو بھی ستانا جائز نہیں ہے. جی
اور دوسرا خصوصاً دنیا کی لڑائی کے بارے میں جو آتا ہے,
جی
جو بھی جائیں گے
جنتی ہیں تو یزید اس کے کمانڈنگ میں تھے اور کمان کر رہے تھے یزید. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یزید محدث بھی تھے, احادیث کی روایتوں میں بھی ان کا ذکر آیا ہے, مسائل علماء سے پوچھتے تھے اور ان کے اپنے ارد گرد ان کو رکھتے تھے. تو اصل میں تاریخ کو جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں صحیح چیزیں نہیں ملتی ہیں, تفسیر میں بھی بہت سی چیزیں ڈال گئی ہیں اور تاریخ میں اسی طرح غزوات وغیرہ میں بھی پیارے رسول کی بہت سی چیزیں ڈال دی گئی ہیں, لوگوں نے اپنی طرف سے ان کی تنقید اور تنقید ہونی چاہیے. جی
ایک سوال ہے کہ آج کے مسلمان جو شرک کرتا ہے کیا اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں؟
اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو کیا اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت سے مسائل ہیں, آپ یہ کسی کو کہیں کہ یہ شرک ہے لیکن اس کو مشرک نہ کہیں. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں, کھل کے بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ اگر دوسرے ایسے ملک میں ہے جہاں پورے طور پر اسلام کی تعلیم اور اسلام کی حکومت ہے تو وہاں آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کو مشرک کہہ کر کے اور اس کو قتل کر دیں. نہیں, ایک اگر آدمی, ایک واضح مثال سمجھیے, اگر آدمی نے اپنے گھر میں دیکھا کسی کو غلط کام کر رہا ہے اس کی بیوی کے ساتھ تو اس کو حق نہیں ہے کہ اس کو تلوار سے مارے, بلکہ اس کا معاملہ اٹھا کر کے لے جائے حکومت میں, حکومت وقت اس کو فیصلہ دے گی. ورنہ ہر ایک ایسا کرنے لگے تو بہانہ بنا کر کے کتنے لوگوں کو قتل کر دیں گے, لوگ کہیں گے ہمارے گھر میں گھسا تھا, یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. تو اس میں گواہی یہ سب چیزیں, اسی طرح اگر کوئی مشرک ہے تو اس کے بارے میں آپ خبر کریں کہ واقعی وہ قبر کے سے مرادیں مانگتا, قبر والے ہی کو متصرف ہوا پانی کا تصرف کرنے والا سمجھتا ہے, آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کو قتل کریں اور کچھ کریں. رہ گئی بات پھر ان کو مشرک کہیں گے, یہ بھی مصالح کے تابع ہے. یہاں اگر آپ ان کو مشرک کہیں گے تو یقیناً بہت کچھ ہو سکتا ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی کھل کر کے یہ بات کہنی ہے کہ یہاں آپ مشرک نہ کہیں, البتہ یہ کہیں کہ آپ کا فعل یہ شرک ہے بھائی ایسا نہ کیجیے, لیکن اگر آپ ان کو کہیں گے تم مشرک ہو گئے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی الٹا کہے پھر اس کے بعد بہت کچھ ہو. تو پیارے رسول صلی اللہ
عمل اس کے ساتھ اللہ فیصلہ.
جی, اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے میں یہ جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزوں کو اس طرح چاہتے تھے بدلنے کو, لیکن لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے ہوئے نہیں کہتے تھے, نہ کرتے تھے. خود کعبہ کے بارے میں پیارے رسول نے کیا فرمایا ہے, حضرت عائشہ سے مخاطب کر کے کہا, صحیح مسلم کی روایت ہے, لولا ان قوم کے حدیث و عہد میں کوہ لنقدت الکعبۃ ولجعلت علی قواعد ابراہیم, اگر تمہاری قوم نو مسلم نہ ہوتی تو کعبہ کو توڑ کر کے میں حضرت ابراہیم کی بنیاد پر پورا حتیم ہے اس کے ساتھ بنا دیتا. دل کو رکھنے کے لیے پیارے رسول نے تعلیف قلب کے لیے چیز نہیں کی. تو بہت سے مسائل خاص طور پر ایسی جگہوں پر احکام بدلتے رہتے ہیں. ہاں, اگر آپ ذمہ دار ہیں کسی حکومت کے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کی اصلاح کریں.
ایک سوال ہے عائشہ, کیا قرآن مجید کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟
قرآن مجید کا ایک چیز فرق کرنا پڑے گا, ایک لفظ ہے مصحف اور ایک لفظ ہے قرآن. مصحف کہتے ہیں جلد کاغذ اور سب کے ساتھ کلام پاک, لیکن اگر صرف کلام پاک کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی صفت ہے, جیسے اللہ کی رحمت کی قسم کھائیں, اللہ کی مغفرت کی قسم کھائیں, یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. قرآن اللہ کا کلام اور صفت ہے, اس سے قسم کھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہیں کہ یہ مصحف عربی میں کہتے ہیں لوگ, مصحف کہتے ہیں جلد اور کاغذ اور روشنائی سب کے ساتھ ہی مصحف کہیں گے, تو گویا آپ مخلوق کی قسم کھا رہے ہیں, لیکن اللہ کے صفت کی قسم کھائیں گے تو وہ اللہ کی قسم ہوگی, جائز ہوگی. تو قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن والقرآن آپ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ.
شیخ, ایک سوال یہ ہے کہ حدیثوں کی روشنی میں بتائیے کہ کیا جادو سے کسی کے کاروبار کو برباد کیا جا سکتا ہے یا اس کے جسم کے اعضاء کو خراب کیا جا سکتا ہے؟
اللہ اکبر, بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا جادو کا اتنا اثر ہو سکتا ہے کسی کے کاروبار کو بیکار کر دیا جائے, کسی آدمی کو بیکار کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت ربا جو ہے شیخ, الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائیں گے گرتے پڑتے بے ہوش اور ہوش سے نابلد ہو کر کے, کہ جیسے ان کو شیطان نے مس کیا ہوا ہے اور ان کو اپنے پر قابو نہیں ہوتا. تو نقصان وہاں اللہ تعالیٰ نے خود ثابت کیا. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں ہے, کیا ہے, وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, جادو سے ایسی چیزیں سیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کو الگ کر دیتے ہیں, الگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے. تو نقصان اس کا ہے, آدمی کو پاگل بنا دیتے ہیں اس کا نقصان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھتے ہوں گے رات دن کی آدمی کے اوپر جب جادو ہوتا ہے تو کبھی کبھی بہت ایسے تصرفات کرتا ہے کہ اگر وہ عقل اس کے اندر ہو تو یقیناً وہ کام نہ کرتا. تو اس میں کوئی شک نہیں, یقین ہے. اور جادو کا انکار کرنا بھی غلط ہے, قرآن نے اس کا اس بات کیا ہے. لیکن جادو کرنا اور جادو سیکھنا اس لیے بھی کہ ہم جادو چھڑائیں غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بدیل دیا ہے قرآن, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, اور پیارے رسول پر اسی معنی کے لیے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ هُوَ اللَّهُ نازل. آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل سے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا, سعودیہ ہی میں یہ کام ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کر کے اور جنوں کو اور شیطانوں کو دور کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. اور کیا طریقہ, ابھی کل پرسوں کی بات ہے, میں آ رہا تھا تو ایک آدمی کو پڑھ رہے تھے, ایک آدمی یہ جو چھوٹا مائکروفون ہوتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں, جیسے ہی آواز پڑھتے ہیں ایک لڑکا جس کو جن عورت اور اس کا عارضہ کیا تھا پڑھاتے ہیں, اس کا عارضہ یہ تھا کہ گھر میں اپنے داخل ہوا تو ننگے خوبصورت عورت بن تھن کر کے اور ننگے سر ایسے کھڑی ہوئی ہے, فوراً بے ہوش ہو جاتا تھا دیکھ کر کے. اور جتنا اس طرح ہوا جس طرح, اچھا لڑکے کی آواز بڑی اچھی تھی اور قرآن جب پڑھتا تھا, مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک مرتبہ ہماری مسجد میں اس نے نماز پڑھائی تو سب خود رو رہا تھا اور دوسرے بھی رو رہے تھے. اس کی عمر کتنا ہے, زیادہ سے زیادہ 19 سال, رو رہے ہیں سب, بالکل ایسے ایسے پانی بہ رہا ہو, نہ کوئی تکلف ہے, نہ چیخ ہے, نہ کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت آواز دی ہے. وہ عورت جو ہے جب اس پڑھتا ہے, وہ آدمی جب دیکھا کہ آ رہا ہے تو جب پڑھا والا وہ زانیت لا ان کے ہوا الا زانی نہ مشرک, تو ایک دم پڑپڑا رہی ہے, جسم پڑپڑا رہا ہے, کہتا ہے مانا زانی مانا زانیا, وہ کہتا ہے میں زناکار نہیں ہوں, میں زناکار نہیں. یعنی گویا یقیناً اثر ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے اگر پڑھا جائے. اور الحمدللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ قرآن جب پڑھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ایسے کمزور ہو جاتے ہیں کہ پیر کی طرف سے پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں, جب دل تک پہنچا پگھلنا تو مر جاتا. جاتے ہیں اور چھوڑتے بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں اگر ہم آج چھوڑ دیں, ابھی تو آپ کے ساتھ وہ کامیاب ہونے کی امید میں رہتے ہیں اور جنگ کرتے رہتے ہیں آپ سے, آپ کتنا پڑھیں گے, ہو سکتا ہے آپ اکتا کر کے چھوڑ دیں کہ بالوں تک کامیابی نہیں ہوئی. لیکن کہتے ہیں کہ اگر جس نے مسلط, اچھا جادو جو ہے شیطانوں کو مسلط کیا جاتا ہے, کہتا ہے جس نے ہمیں مسلط کیا اگر ایک تو چھوڑ دیں تو ہمیں مار ڈالیں گے, تو اپنی بچاؤ کے لیے وہ چھوڑتے نہیں. لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ان کا دل تک پگھلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مر جاتے ہیں. جی ایسا بہت الحمدللہ تجربہ وہاں بہت کامیاب ہے اس کا.
شیخ سوال ہے کہ محرم اور عرفات کے روزے رکھنے کے لیے کہ ہم یہاں کی تاریخ سے رکھیں یا وہاں کی سعودی عرب کی؟
تاریخ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج, لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وقت جاننے کے لیے ہے اور چاند کے ساتھ آپ کے مہینے بہت سے مسائل میں مربوط ہیں جس میں روزے رکھنے کی بھی تاکید کر رسول نے فرمایا ہے صوم لرؤیتی وافطر لرؤیتی, چاند کو دیکھ کر کے روزے رکھو اور چاند کو دیکھ کر کے روزے توڑو. اب اگر پرانے زمانے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اگر مدینے کے لوگوں نے یا مکے کے لوگوں نے چاند دیکھا تو ہندوستان والوں پر بھی واجب ہے, ایک مکے سے مدینہ تک آتے ہوئے ایک ہفتہ لگتا تھا اونٹ سے, تو کیسے خبر لگے گی اور کیا واجب ادا کر سکتے تھے؟ تو خلاصہ یہ نکلا تمام احادیث کو جمع کرتے ہوئے کہ ہر اس علاقے میں جہاں کی چاند دیکھا جا سکتا ہے, جیسے کہ بتاتے ہیں کہ اگر چاند یہاں کے لوگوں نے دیکھا اور اس لائن پہ جتنے لوگ ہیں جتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر خبر پہنچے تو فوراً روزہ رکھنا واجب ہے, نہیں خبر پہنچی تو پھر جب دوسرے دن دیکھیں گے وہ لوگ رکھیں. خلاصہ یہ نکلا کہ ہر جگہ کی کا چاند اسی حساب سے ہوگا اور ہر جگہ کا روزہ اسی حساب سے. جس طرح آپ ظہر کی نماز سعودیہ کے دو گھنٹہ ڈھائی گھنٹہ پہلے پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے قبول کیا کہ دن آگے پیچھے ہوتا ہے, اسی طرح وہ بھی ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے. گویا محرم ہے یا رمضان ہے, عشرے رمضان ہے, سب کچھ, اور عید الاضحیٰ عید الفطر اپنے ملک کے اعتبار سے ان کو کرنا ہوگا. اس میں ضروری ہے کہ لوگ نوجوان نکل کر کے دیکھیں, یہ بھی ایک شرعی چیز ہے. ہر مہینے میں کوئی ایسی کمیٹی ہو ہر جگہ کہ وہ جا کر کے دیکھیں, یقیناً نوجوانوں کو لگائیے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے تھے کنا نترا الہلال, ہم جا کر کے مل کر کے دیکھتے تھے چاند, یہ چیز کی کمی ہے. اگر اس طرح ہو جائے تو انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو سکتا ہے.
شیخ سوال ہے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اہل قرآن کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ثواب سارے کا سارا نبیوں کے لیے ہے, تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے
ثواب؟
جی یصلون علی النبی, رحمتوں کی جو بارش ہے وہ صرف نبیوں کے لیے ہے,
جی
تو پھر لوگوں کے لیے کیا ہے؟
لوگوں
کا
اللہ تعالیٰ نے, اچھا آیت ہی سے سوچیں سمجھیں, اگر اہل قرآن ہیں تو قرآن پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ بس ہمیں جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ اور اس کے فرشتے اللہ پر, اللہ کے رسول نبی پر صلوات اپنی دعا اور بھیجتے ہیں, اللہ بھی بھیجتے ہیں, اللہ کے لیے اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعا کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے مومن تم بھی صلوات پڑھو ان کے اوپر. اللہ نے حکم دے دیا, اس حکم کو اللہ تعالیٰ بیکار میں نہیں دیے ہیں کہ تمہیں ایسے ہی پڑھ لینا. تمہارے ایک ایک کام کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا بدلہ دینے کا, اس وعدہ کو اگر تم ایمان لاؤ اور نہ جا کر کے کسی سمندر میں غرق ہو جاؤ, اگر ایمان لانا ہے تو اس پر ایمان لاؤ. پیارے رسول نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا, جو شخص میرے اوپر ایک صلوات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجے گا. پیارے رسول پر بھی رحمتیں بھیجتا ہے, تمہارے اوپر بھی بھیجے گا. تم کہتے ہو کہ یہ سب انبیاء کے لیے ہے, اللہ کے بندے تم اللہ کا جو حکم ہے اس کو ادا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے ان اللہ لا یضیع عمل عامل من. لیکن مشکل یہ ہے کہ اجمی لوگ قرآن نہ سمجھنا جانتے ہیں, عربی سمجھنا جانتے ہیں, اور دعویٰ کر لیا کہ ہم صرف قرآن سے اپنے دین کو لیں گے. بیچارے ہم یہی کہیں گے کہ یہ لوگ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے.